لله وكفى وسلام على عباد الذين استفى ما بعد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ایک بہت اہم بحث چل رہی ہے. اور وہ در حقیقت اس چیز کا بیان ہے کہ سیرت طیبہ کے سلسلے میں دلائل النبوہ نام کی جو کتابیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جو دلائل دیے جاتے ہیں اور ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک اور حتیٰ کہ ان کے والد اور والدہ ماجدہ کے متعلق اور اس سے بھی آگے چل کر ان کے دادا کے متعلق جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان کا اکثر حصہ جھوٹ پر مبنی ہے. اور اسی وجہ سے حدیث کی وہ کتابیں جو پہلے اور دوسرے درجے کی ہیں محدثین نے اس میں ان روایات کا ذکر نہیں کیا اور ان احادیث کو پرے کاہ کے برابر نہیں سمجھا جن کو حدیث کا نام دے کے متاخرین نے صفحات کے صفحات سیاہ کیے ہیں اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے عوام پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ پر بھی. ایسی ایسی روایات وہ لکھتے چلے گئے ہیں اور دفتروں کے دفتر بھر دیے ہیں کہ جس تومار میں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے اور صرف یہ سوچ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ عقائد اور احکامات میں تو نہ بولا جائے مگر جو دوسری روایات ہیں ان میں اس معاملے میں نرمی اختیار کرنے میں یا اس معاملے کو آسان سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اصول ظاہر ہے کہ محدثین نے ہی بنایا تھا مگر سوچا جائے کہ کیا یہ اصول صحیح ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کذب علیہ متعمدن جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا مجھ پر اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے وہ بات میری طرف نسبت کر کے کہی معلوم اقل جو میں نے نہیں کہا تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم سوچ لینا چاہیے بنا لینا چاہیے. کیا یہ وعید کیا یہ ارشادات عالیہ ان لوگوں پر نہیں آتے جنہوں نے محض اپنی خوش اعتقادی کی وجہ سے ایسی احادیث کو اپنی کتابوں میں داخل کیا اور ان احادیث کی وجہ سے لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے. اور یوں بھی ہوا ہے کہ کسی ایک آدمی نے وہ روایت لکھی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے آدمی نے وہ روایت لکھی ہے پھر اسی کو نقل کر کے تیسرے نے پہلے دونوں کے اعتماد پہ لکھ دیا ہے اور یہ اعتماد در اعتماد کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور حوالے جو اصل میں دیکھنے چاہیے تھے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو محققین ہیں وہ ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ حدیث کے معاملے میں فقہ کے معاملے میں فتاوی کے معاملے میں اگر ممکن ہو سکے تو اصل ماخذ کی تلاش کی جائے کہ اس کا اصل ماخذ کہاں ہے اور اس میں عبارت کیا ہے. اساتذہ جب پڑھاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ صحیح بخاری کی اس روایت میں فلاں فلاں محدث نے یہ لکھا ہے اور جا کر کتابیں بھی دیکھنا. تو جس کو بھی ان کے شاگردوں میں سے کتابیں دیکھنے کی توفیق ہوتی تھی وہ دیکھتے تھے, اور بعض مرتبہ ایسے بھی ہوا ہے کہ جو کچھ اساتذہ نے کہا کتابیں دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ حضور یہ روایت ایسے نہیں ایسے ہے, تو انہوں نے اس کی داد بھی دی اور کہا کہ بہت اچھا کیا وگرنہ ہم اس غلطی میں مبتلا رہتے. ہمارے اساتذہ میں سے کراچی میں مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ تھے, اور ان کی عادت بہت پختہ تھی, اور اللہ نے جو غیر معمولی فضل ان پر فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی اپنی لائبریری, ان کی اپنی کتابیں جو بہت نایاب اور بڑی بڑی امہات الکتب جسے کہنا چاہیے, یعنی کتابوں کی مائیں جو تھیں, کتابیں بڑی کتابیں ان کے ہاں تھیں, اور وہ حدیث پڑھاتے ہوئے کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا فلاں کتاب نکالیے, اور جب کتاب نکالی تو انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ عبارت یہاں پہ ایسے لکھی ہے, نقل کرنے والوں نے بالکل صحیح کا کیا ہے, ایسے ہی نقل کی, اور یہ بھی بتایا کہ نقل کرنے والے نے غلطی کی ہے, اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ غلطی کتابت کی غلطی ہے یا اصل میں انہوں نے کہاں سے یہ روایت لی تھی وہاں سے غلطی ہو گئی. اور وہ بہت تعریف کرتے تھے غیر معمولی, مولانا حیدر حسن خان صاحب کی, اور مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمت اللہ علیہ خدا نے بہت علم انہیں بھی دیا تھا, اور ان کی جو روایات ان سے سنی اپنے استادوں سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے غیر معمولی طور پر علم سے انہیں نوازا تھا, اور ان کے جتنے شاگرد تھے حدیث میں ان لوگوں کو بڑی بڑی کتابوں سے رجوع کرنے کی عادت تھی. کم سے کم ان کے دو شاگردوں کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ حدیث کے معاملے میں بات کرتے تھے تو حافظ ابن حجر, بلقینی, ابن صلاح اور نووی رحمت اللہ علیہم سے کم تو بات ہی نہیں کرتے تھے, عینی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیتے تھے, اسی طرح ترکمانی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیتے تھے, مغلطائی کی وہ شرح جو اب چھپی ہے, اور کسی زمانے میں ابن ماجہ کی مغلطائی کی شرح صرف قلمی نسخہ تھا, ابھی تین چار برس پہلے بھی, حتیٰ کہ شاید دو برس پہلے بھی قلمی نسخہ ہی تھا, بالکل حال ہی میں چھپی ہے. ان دو حضرات کو دیکھا, وہ اس کا حوالہ قلمی کتاب کا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ علامہ حیدر حسن خان صاحب نے اس قلمی کتاب کو پڑھا اور دیکھا تھا. ایک تو مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ, اور ایک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ, ان دونوں حضرات کو غور سے دیکھا کہ بڑی بڑی کتابوں سے کم بات ہی نہیں کرتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ عادت اصل میں مولانا حیدر حسن خان صاحب سے پڑی کہ انہوں نے جب ہمیں بخاری پڑھائی, بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں, تو ان کا درس کا وقت جو ہوتا تھا وہ گویا ایک طرح سے مکمل طور پہ بحث و مباحثے کا وقت ہوتا تھا, اور بڑے بڑے اساتذہ کی کتابیں وہ نکال کے دکھاتے تھے حوالے, اور ہمیں یہ عادت ڈال دی تھی ایک طرح سے کہ بڑے سے بڑے محدث کو بھی جب دیکھو اور ان کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اصل کتابوں کی طرف رجوع کرو. تو یہ ان حضرات کا جو مسلک و مشرب تھا, ان لوگوں کا یہی حال تھا. امام نووی, حافظ ابن حجر عسقلانی, طیبی, بلقینی, علامہ عراقی, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مجمعین, ان سب حضرات نے اپنی اپنی تصانیف میں جہاں تک ہو سکا ہے ان موضوع روایات پر بحث کر کے صاف لکھا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوئی. خطیب نے ایک کتاب لکھی ہے المتفق والمفترق, غالباً یہ کتاب اب تک چھپی نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے کثرت سے پڑھے ہیں، خدا کرے کہیں یہ کتاب مل جائے اور اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے اس کے حوالے پڑھنے سے کہ انہوں نے بھی بعض روایات پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ روایات اصل میں صحیح نہیں ہیں۔ تو ان روایات کے پیدا ہونے کا ایک سبب تو کل عرض کیا جا چکا، اور اس کا ایک سبب دوسرا بڑا یہ بھی تھا کہ مقبولیت عام کی بنا پر یہ کام وائزوں کے حصے میں آیا، میلاد کی محفلیں سجانے والوں کے حصے میں آیا، اور چونکہ میلاد میں جو لوگ واز کرتے ہیں، جو لوگ عوامی طور پر واز کرتے ہیں اور جن لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کسی طرح خوش کیا جائے اور پیسہ کمایا جائے، اور چاہے وہ پیسہ اچھے مقاصد ہی کے لیے کیوں نہ ہو، مسجدوں کے لیے ہو، مدارس کے لیے ہو، اور کبھی کبھی کوئی ایسا شخص بھی بیچ میں آ جاتا ہے جسے اپنی ذات کی شہرت اس کا بڑا شوق ہوتا ہے اور احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ سارے اسباب جب مل جاتے ہیں تو اس کے ساتھ صحیح علم چاہیے ہوتا ہے، اور صحیح علم کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اور ایسے لوگوں کو محنت اور کتابوں تک دسترس ہوتی ہی نہیں۔ اب انہوں نے عوام کا دل خوش کرنا ہے تاکہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کریں، اب عوام کا دل خوش کرنے کے لیے اگر وہ صحیح احادیث بیان کریں، صحیح قصے بیان کریں، تو ہو وہ بھی سکتا ہے، صحیح احادیث میں بھی بے شمار بے پناہ اچھی باتیں آئی ہیں، لیکن اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور پھر وہ گرمی محفل اور اس کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں بچتا، اور ان کی طبیعت بھی ایسی نہیں ہوتی کہ عوام کی تردید اور عوام کی تائید کا خیال کر کے باتیں کرتے رہے۔ اور جو لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں انہیں چندے اور اس قسم کی مجلسیں تبن بھی اچھی نہیں لگتی، تو ان کا گروہ ہی الگ ہو جاتا ہے، اور جنہوں نے میلاد پڑھنے ہوں اور مٹھائیاں اور یہ چیزیں تقسیم کرانی ہوں تو ان کو ایسی باتیں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور لا محالہ وہ پھر اپنی قوت اختراع پر زور دیتے ہیں، اپنے پاس سے باتیں گھڑتے ہیں، درمیان میں دو جملے ایسے کہہ دیے جو حدیث میں آئے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کے نزدیک یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ سوچا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہیں وہ دو جملے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس طرح کے جملوں کی ایک مثال آپ ہمارے زمانے میں دیکھنا چاہیں تو کئی جگہ پر ہمارے شہر میں راولپنڈی میں آپ دیکھیں گے تاجروں کی دکانوں پہ ایک لمبی فہرست لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ تم مانگ کے تو دیکھو، ہم تمہارے ہاتھ نہ بھر دیں تو پھر کہنا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یوں کر دیں، یوں تم کرو تو ہم یوں نہ کر دیں تو یوں کہنا، یوں نہ کریں یوں کر دو تو یوں کرنا۔ یہ ساری کی ساری فہرست کئی مرتبہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں فرمایا، اللہ نے کہاں یہ کہا ہے کہ تم مانگ کر تو دیکھو اور ہم تمہارے ہاتھ بھر نہ دیں تو تم پھر کہنا، یہ خدا کے یہ لفظ کہاں آئے ہیں؟ تو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ جی کیا مطلب، بھئی مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ سے بھی اگر روایت کرو تو صحیح الفاظ میں کرو، کہ او والد صاحب نے یہ کہا ہے، اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولتے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ ان باتوں سے کوئی روایت سے کوئی چیز ثابت ہوتا ہے حکم یا نہیں ہوتا، بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولا ہی کیوں جائے، یہ بات کی ہی کیوں جائے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے اسے کیوں آدمی اپنی زبان سے ادا کرے۔ اسی لیے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی اور بڑے بڑے اکابر جو ہر طرح سے اہل تھے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے اور بیان کرتے اور لکھتے، جب قرآن کا مسئلہ آتا تھا تو رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ ان کے لفظ یہ ہیں، انہوں نے کہا کہ کون سے آسمان کے تلے ابوبکر جیے اور کون سی زمین ابوبکر کا بوجھ اٹھائے، لو قلت فی کتاب اللہ اگر میں اللہ کی کتاب کی تفسیر میں ایسی بات کہہ دوں جو اللہ نے نہیں کہی. اتنا خوف تھا اس لیے کہ زبان یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے, اللہ کے یہاں جا کر اس کا جواب دینا ہے. تو ایسے لوگ جو واعظ کے عادی ہوتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے والے ہوتے ہیں, وہ پھر اس طرح کی گواہی تباہی روایتیں اور اپنی جماعت کو مدد دینے کے لیے, اپنی جماعت کو بڑا بنانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں, یہ جو اللہ تعالی کی بات آپ بیان کر رہے ہیں, کسی بزرگ کا آپ قصہ بیان کر رہے ہیں, کیا کوئی صحیح سند سے ایسے آیا بھی ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں جب شروع ہوئی تھیں تو یہ مضامین ایسے ہی تھے. بعد میں اسی قسم کے وائزوں کی جو روایتیں تھیں اسے لوگوں نے روایت کی حیثیت دے دی اور نڈر اور بے احتیاط ہو گئے, اور انہوں نے یہ پردہ بھی نہیں رکھا کہ کوئی سند ہی اپنے پاس سے جوڑ دیں, اور اسی کو انہوں نے نقل کر دیا. اسی لیے علامہ جو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ جھوٹی حدیثیں بنانے والوں میں ایک وائزوں کا گروہ بھی ہے, اور اس کی سب سے بڑی مصیبت انہی سے پیش آئی ہے, کیونکہ وہ ایسی احادیث بنانا چاہتے ہیں جو مقبول عام ہوں, لوگوں کو متاثر کر سکیں, اور پھر صحیح حدیثوں میں چونکہ انہیں ایسی باتیں نہیں ملتی اور صحیح حدیثوں کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے, اس لیے ان کی محفلوں میں جاہلوں کا مجمع ہوتا ہے. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ان کی محفلوں میں یحضرہم جہال, جو پرلے درجے کے جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. ہمارے ہاں عمومی طور پر آپ دیکھ لیں یہ عوامی جلسوں میں جو مقرر ہوتے ہیں ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جیسے سننے والے جاہل ویسا بیان کرنے والا بھی جاہل. ظلوا فأظلوا, حدیث میں جو آیا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی کئی جگہ پر ایسے ہی ہے کہ جب بیان پورا ہو تو کبھی ادب سے پوچھ لیجئے کہ سرکار یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ کس کتاب میں آئی ہے, کہاں لکھا ہے, کوئی کسی کو پتا نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے, ارے بھائی مولوی صاحب نے کیسے کہہ دیا ہے, انہوں نے کہیں پڑھا ہے, کہاں آیا ہے, کچھ نہیں, بس مولوی صاحب نے کہا ہے. تو چونکہ مولانا کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے, تحقیق کی عادت نہیں ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی پڑھا لکھا مل جائے تو اس پر بہتان تراشیاں اور یہ چیزیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ جہالت عام ہو گئی ہے. اس لیے فضائل و مناقب کی احادیث, عذاب اور ثواب, بہشت اور دوزخ, اور میلاد کے واقعات اور معجزات کے اتنے جعلی دفاتر ہیں جو سب ان جاہلوں کے ترتیب دیے ہوئے. ابن قتیبہ نے ایک کتاب لکھی ہے تاویل مختلف الحدیث, کہ مختلف احادیث جو آئی ہیں ان احادیث میں آپس میں کیا رابطہ بنتا ہے, اور انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے, پڑھنے کے قابل ہے وہ کتاب, بلکہ یہاں تک کہنا بھی درست ہوگا کہ اگر کسی نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے تو اس نے علم حدیث میں بہت بڑا حصہ ضائع کیا ہے. حدیث کی کتابوں پر اگر نظر رکھنی ہو تو ابن قتیبہ کی یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے جو وائز ہوتے ہیں وہ عوام کا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں, اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو جی وہ غریب باتیں بیان کر کے پھر وہ عوام سے چیزیں عوام کو حاصل کر لیتے ہیں, اپنی طرف کر لیتے ہیں, اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ان وائزوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں جب وہ عقل سے باہر کی باتیں بیان کریں, ایسی مؤثر باتیں بیان کریں جو لوگوں کے دلوں پر اثر کریں اور لوگ رو پڑیں. تو جب وہ ایسی باتیں بیان کریں گے جس سے لوگوں کے دل پر اثر ہوگا, لوگ روئیں گے, تو پھر اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور مقصد مال ہے چاہے حدیث پہ جتنا بھی جھوٹ بولیں. تو یہ جو دوسری چیز ہے یہ بہت بڑی تباہی ہے, اور اس تباہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اب عام طور پہ جو لوگ لکھے پڑھے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی, وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیتے, اور دین کے لیے وقف کرنے کا اولاد کو کوئی تصور نہیں ہے. جس آدمی کو دال روٹی بھی عزت سے کہیں ملتی ہے وہ بھی اپنی اولاد کو کبھی بھی مدارس میں نہیں بھجواتا. وہ تو کہتا ہے کہ یہ بچہ چاہے کلرک بن جائے حکومت کا بن جائے، مگر کہیں مولوی نہ بنے، کہیں پڑھے لکھے نہیں۔ تو جب لوگ ایسی اولادوں کو اپنے بچوں کو نہیں بھجوائیں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آگے جو کچھ مدارس میں بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ پھر سب اسی طرح کے ہیں۔ اور بڑی سخت حقیقت ہے، لیکن کبھی اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو علم باقی رہ گیا ہے یہ سارا اکثر و بیشتر ہندوستان کا سرمایہ ہے، یہ ان جگہوں کا سرمایہ ہے جو ہندوستان میں علمی مراکز تھے، انہی کے علماء پاکستان میں بسے اور انہوں نے اپنی اولادوں کو یا جو کچھ بھی تعلیم دی۔ باقی خود اس ملک نے اپنے کتنے علماء پیدا کیے ہیں، کوئی قابل ذکر قابل احترام ایسی ہستی کو 20-50-100 ہی بن گئے ہوں، پورے اس 50 برس میں 100 محقق بھی ایسے پیدا نہیں ہوئے جن کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہاں کی پیداوار ہیں، یہاں کے مدارس سے نکلے۔ ان اساتذہ کی بات نہیں ہے جو حدیث اور تفسیر کی کتابیں مدارس میں پڑھاتے ہیں، ان اساتذہ کی بات کر رہے ہیں جن کے علم پر اعتماد۔ مولانا رشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ سے اساتذہ کے متعلق بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، اس درجے کے لوگ کہاں کتنے پیدا ہوئے ہیں، کوئی اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی اولادوں کو وہ علم سکھایا ہے جس کے ذریعے وہ معاشی حیوان بنے، جب وہ جوان ہوں تو کچھ کما کے لا سکیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ انہیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ جس کے ذریعے علم کی راہ کھلے اور جس کے ذریعے مذہبی تعلیمات کا پتہ چلے۔ ایک تیسری وجہ جس وجہ سے ان جعلی اور موضوع احادیث کا دفتر پورا بن گیا ہے وہ حضرت سید صاحب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے جو لکھی ہے، وہ تیسری وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ تخیل ہے اور حقیقت بھی ہے یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی تھے، یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسل، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو سب سے زیادہ فضیلت جسے دی گئی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو لوگوں نے غلط طور پر ایسے وسعت دے دی ہے کہ انہوں نے کہا جتنے بھی معجزات پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں پائے جاتے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ثابت کرو، اور اگر وہ ثابت نہیں کرو گے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا علیہ باللہ گویا وہ پہلو کم رہ جائے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے بات بہت نازک سمجھنے کی ہے، لیکن کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جزئی طور پر فضیلت کبھی نبی کے غیر کو بھی حاصل ہو جاتی، غیر نبی میں کبھی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جزوی طور پر فضیلت اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حاصل ہو جائے، اس میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس پہ محدثین نے بڑی بحث کی ہے، انہوں نے کہا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام فلاں فلاں معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند۔ پھر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں زیادہ اللہ نے رکھتی تھی بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ چیز زیادہ تھی، باقی اوورال جو شخصیت تھی نبوت تھی، اس میں تو ہزاروں کروڑوں عمر بھی مل جائیں تو نبوت تو نبوت، نبوت کا مقام اور اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی جزوی طور پر ایک نبی کو دوسرے نبی سے فضیلت حاصل ہو جائے، تو لوگوں نے اس کے بجائے یہ کرنا شروع کر دیا کہ معجزات ایسے اب لکھو تحریر کرو کہ پتہ چلے کہ جو کچھ عام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے متفرق طور پر ملا تھا وہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر پایا جاتا تھا۔ اس لیے ضعیف اور موضوع روایات کے دامن میں انہوں نے پناہ لی اور ایسے ایسے نقطے پیدا کیے ہیں کہ سن کر عقل گویا سٹھیا جاتی ہے کہ آخر ان چیزوں کی ضرورت کیا تھی۔ مسند فردوس ایک کتاب جو چھپ چکی ہے، اب اس میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام اسماء کی تعلیم دی تھی، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ علم الآدم اسماء، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی تھی۔ اس کھڑی ہوئی روایت کی بجائے کھلے طور پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ترجیح حاصل. خود اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ علم دیا ہے جو اس سے پہلے آپ کو نہیں دیا تھا. ایک جگہ فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا بڑا فضل آپ کے شامل حال ہوا ہے، اور اللہ تعالی کی صفات میں سب سے عالی صفت علم کو گنا گیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سب سے عالی صفت علم کو گنا گیا. اور محدثین نے، فقہا نے، مفسرین نے، ہر کسی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت علم تھی، اور اللہ تعالی نے اپنے علم میں سے انہیں حصہ عنایت فرمایا تھا. تکوینیات کا علم، تشریعات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا بہت بڑا حصہ عنایت فرمایا گیا تھا. اولین و آخرین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا. اللہ نے اتنا کچھ فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی سکھائی اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ ہم سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ ساری تصریحات ہوتے ہوئے آخر اس بات کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی زیادہ اسماء سکھا دیے تھے. جو چیز قرآن پاک سے ثابت ہو رہی ہے اس کے لیے ایسی باتوں کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوا تھا. اب اس طرح تقابل میں جہاں پر کوئی بات نہیں بن سکی علیہ عزب اللہ، وہاں اپنی طرف سے جھوٹ کی بات اس میں شامل کرنا، یہ ایسی غلطی تھی جس کو لوگ ایک کے بعد دوسرا دہراتا چلا گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صاف بات ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے معراج میں انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا میں ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا. شطر الحسن، اللہ نے حسن کا بڑا حصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمایا تھا. اب اس میں واعظ کہنے والوں نے اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں نے جب تقابل کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے بھی زیادہ حسن عنایت فرمایا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پردہ ڈال دیا گیا تھا ورنہ وہاں عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھیں یا گردنیں کٹ جاتی. اس جھوٹ کے بولنے کی ضرورت کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ وہ ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ انسانوں کے دلوں میں جلوہ گر ہو جاتا تھا. وہ تو حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے اور صحیح احادیث میں کہ ہم زندگی بھر ادب اور احترام کی وجہ سے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ سکے. یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر سیدھی سی بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جزوی طور پر فضیلت حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مگر مجموعی اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام تو کیا، ان کے والد محترم، ان کے دادا، ان کے پردادا سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے. تو اس طرح کی باتیں کر کے تاکہ لوگوں میں کوئی احساس نیا پیدا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد واعظ میں ایسی باتیں بیان کی جائیں تاکہ پیسے جمع کیے جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پورا جھوٹ بولا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ روایت لکھی اپنی کتابوں میں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ میری بیٹی کو زندہ نہ کر دیں، بیٹی سے بڑی محبت تھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر قبر پہ آواز دی اور اس کی بیٹی زندہ ہو کے قبر سے اٹھا اور وہ ایمان لے آئے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ کہیں پیش آئی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو محدثین بالعموم اس کا ذکر کرتے، کم سے کم بڑے بڑے محدثین جو ہیں معجزات کے باب میں تو اس کا ذکر کرتے، کہیں بھی یہ نہیں. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ظلم یہ کیا کہ انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ دونوں کو زندہ کیا، پھر دونوں کو مسلمان کیا، پھر دونوں کا انتقال ہو گیا. اگر اتنا بڑا واقعہ کہیں پیش آیا ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ذکر کرتے. مدینہ منورہ کی اور نبوت کے بعد کی زندگی تو خاص طور پر ایسی ہے، اور اس میں بھی مدینہ منورہ کی زندگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پیش، ایک ایک نشست، ایک ایک برخاست، ایک ایک لمحے پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظر تھی. جب میں غفیر ہو گیا، ہزاروں کے حساب سے لوگ ہو گئے تھے، ہجرت جنہوں نے کی تھی وہ بھی ایک جگہ جمع ہو گئے، انصار ایک جگہ جمع ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت نکلے تھے، کس مقصد سے گئے تھے، کس کے باغ میں گئے تھے، کس قافلے میں گئے تھے، ایک ایک چیز لوگوں نے لکھ دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے کب سفر کیا تھا، کب تشریف لے گئے تھے اپنی والدہ کی قبر پہ، وہاں جا کے کیا جملے فرمائے تھے، یہ سب کچھ احادیث میں آیا، صحیح احادیث میں آیا. تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اتنا تک بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جا کر روئے تھے، پھر کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا، ان سب کی نظر سے یہ بات اوچل رہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو زندہ کر لیا تھا. حالانکہ یہ واقعہ اگر ہوا ہوتا تو مدینہ منورہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوتا کہ سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے والے ہوتے. مگر کسی نے، جتنی روایات ہیں سب اس کی موضوع ہیں، امام سیوطی نے ایک پورا رسالہ لکھ دیا ہے اور آگے نقل کرنے والوں نے اسے نقل کرتے چلے گئے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات پر اسی لیے تنقید کی ہے کہ یہ واقعہ ایسا نہیں. اسی طرح وہ روایات حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ روایات جن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سب یہودیوں اور عیسائیوں کو خبر تھی اس کی، وہ ان روایات پر بھی تنقید کرتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو یہ سب مانتے ہیں کہ ایک آنے والے پیغمبر کا انتظار تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن لوگ سچ اور جھوٹ کو ایسے ملاتے ہیں کہ جس طرح زہر کے وقت کا سایہ ہوتا ہے کہ سائے پہ آپ لائن کھینچنا چاہیں کہ یہ حصہ روشنی میں ہے اور یہ حصہ تاریکی میں ہے، تو سورج چونکہ لمحہ بلحمہ سرکتا چلا جاتا ہے، لائن کھینچنی دشوار ہو جاتی ہے. بس اس طرح سچ اور جھوٹ کو ملاتے ہیں کہ نہ پورا جھوٹ رہے اور نہ پورا سچ رہے، آپس میں ایسے گڑ مڑ ہو جایا کرے. اسی کا نام تلبیس ہے، اور یہ تلبیس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. تو ایک تو حصہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود و نصارہ کو انتظار تھا اور یقیناً تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، صحیح احادیث میں آیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایمان کا واقعہ ہے کہ ایک راہب نے دوسرے کی طرف بھیجا، دوسرے نے تیسرے کی طرف بھیجا، پھر یہی بات تھی کہ کھجوروں والی زمین میں آئیں گے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کو انتظار تھا. صحیح احادیث میں ہے کہ جب بیعت عقبہ کا وقت آیا ہے، اہل مدینہ نے بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا یہودیوں کو انتظار تھا، اور یہ نہ ہو یہودی تم پہ سبقت لے جائیں، جلدی آگے بڑھو اور بیعت کرو. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. یہ بات تو اس حد تک درست ہے، مگر اس کے بعد اس میں مزید جھوٹ ملانا اپنے پاس سے کہ انہیں مہینے کا بھی علم تھا، تاریخ کا بھی علم تھا، سب چیزوں کا علم تھا، یہ سب کا سب ایسا جھوٹ ہے جس کی تائید کہیں بھی صحیح احادیث سے نہیں ہوتی. ان روایات میں اتنے مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ عیسائی راہب جو تھے اور جو یہودی تھے سب انہیں چیزیں معلوم تھیں، انہیں یہ پتا تھا کہ وقت کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کس سال میں پیدا ہوں گے، پھر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں کے ہوں گے، اور پھر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کہاں ہوگا. اس سے بھی بدترین جھوٹ یہ بولا گیا کہ ان کے صندوقوں میں تصویریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تصویروں کو نکال نکال کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ تمہارے صاحب کی تصویر تو نہیں، تمہارے صاحب ایسے تو نہیں، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہچان لیتے تھے، اور وہ تصویریں صدیوں سے منتقل ہو رہی تھیں، اور سب کی سب چیزیں ایسی تھیں کہ یہودیوں نے بہت اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رکھا تھا. سوچنے کی سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں جو صفات آئی تھیں وہ تو یہودی مانتے نہیں تھے، اور چوری چھپے تصویریں سب کو دکھاتے رہے کہ یہ تمہارے صاحب کی تصویر ہے اور ہمارے پاس اتنی پرانی چلی آئی ہے، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جو اس معاملے میں صحیح سند سے ثابت ہو کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ جا کے دیکھا تھا. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے ہیں عیسائی راہب تھے، اور اہل کتاب میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، کوئی ایک سند ان تک متصل نہیں پہنچتی کہ ان حضرات نے کہیں ذکر کر دیا ہو کہ ہمارے پاس تو تصویریں بھی تھیں اور یہ چیزیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک تھا پتھروں پر نقش ہوا ہوا نظر آتا تھا، اور پتھروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں نظر آتی تھیں. یہ سب کا سب ایسا جھوٹ ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کے لیے. جو صحیح احادیث میں آیا ہے اس کو ماننے سے کس کو انکار ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جب بحث آئے گی تو عرض کریں گے صحیح احادیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا میری نبوت سے پہلے پتھر مجھے جو سلام کرتے تھے مکہ مکرمہ میں میں انہیں جانتا ہوں. یہ عجیب و غریب چیز تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ صحیح سندیں ہیں، اس حدیث کو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں، اور جو نہیں مانتا اسے اپنے ایمان دین اور عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. مگر ان چیزوں کو اتنا بڑھا کر بیان کرنا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں شور پڑ گیا کہ وہ تصویریں نکال کے لاؤ اور پھر بکس کھولے گئے اور تصویریں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو چھپی رہتی ہیں عمومی طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معاملات. شاعرانہ تخیل اتنا بڑھ گیا ہے، کتابیں جو ہیں ان میں انشاءاللہ یہ روایات دکھائیں گے کہ شاعری کا تخیل ہے اور اسے اصل حقیقت کا درجہ دیا گیا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تب کسی نے شاعری کے انداز میں بیان کیا ہے کہ اس بچے کو مشرق دکھاؤ اور مغرب دکھاؤ کہ تمہاری حکومت نبوت یہاں تک پھیلے گی. اگلی نسل نے کیا کیا، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے تھے. حضرت آمنہ بڑی پریشان ہوئی، آواز آئی کہ مغرب کی سیر کرا کے لاؤ، پھر بچہ آ گیا، پھر اس کے بعد پھر غائب ہو گئے، پھر آمنہ پریشان ہو گئیں، اب حکم ہوا کہ مشرق کی سیر کرا کے لاؤ، اب وہ پھر پریشان ہو گئیں، پھر شمال جنوب کی سیر کرائی گئی، اور سارا عالم گھما کر پھرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا، اور یہ عرض کیا گیا حضرت آمنہ کی خدمت میں کہ آپ کے بچے کی ساری دنیا میں حکمرانی ہوگی اور ہر طرف آپ کے بچے کا دین پھیلے. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو کوئی ایسا ہی آدمی تسلیم کر سکتا ہے جو عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو. باقی کسی مستند کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے معاملے کیے گئے ہوں. حتیٰ کہ شیطانوں کا ذکر ہے کہ ان کی فوج کو باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا، فرشتوں کو حکم ہو گیا تھا، آسمانوں کی بھی سیر کرا کر لے آئے تھے، اور پھر اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شاعرانہ تخیلات تھے اور بعد میں لوگوں نے اسے حقیقت سمجھ کے ایسے کر لیا جسے روایات ایسی مل گئیں. اس قسم کے ذہن نے ایک اور خرابی یہ بھی پیدا کی کہ جو عام چیزیں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اس کو بھی انہوں نے معجزات کی فہرست میں لگانا شروع کر دی. حالانکہ صحیح معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہیں کہ اگر ان صحیح چیزوں ہی کو بیان کیا جائے تو ایک مدت، ایک عرصہ چاہیے. ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ خوش اعتقادی کے باعث جو چیز بھی نظر آئی اسے انہوں نے اس میں ذکر کر دیا. مثلا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک پالتو جانور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے، مسند احمد میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ وہ جانور خوش ہوتا تھا اور اچھلنے لگتا تھا، اور جب آپ باہر تشریف لے جاتے تھے تو جانور بیٹھ جاتا تھا. کوئی بھی آدمی جانور پال لے گھر میں، ایسے ہو جاتا ہے، کسی بھی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. اب اسے بھی ان لوگوں نے اٹھا کر معجزات میں لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. اس میں معجزے کی ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ تو کسی بھی آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. عام لوگوں کے ساتھ جانور اس طرح مل جل جاتے ہیں کہ وہ جو مالک آتا ہے اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار، اور جب وہ چلا جائے تو سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے بھی کم تر بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنے بلند کر دیے ہاتھ کہ آپ کے جسم مبارک میں سفیدی نظر آنے لگی. یہ جوڑوں کی سفیدی، جہاں پر کندھے اور مونڈے کا جوڑ ہے، اور بازو ملتا ہے تو سفیدی نظر آنے لگی. اب انہوں نے کہا یہ بھی معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنا ہاتھ اس طرح کرو اور جب تم نکالو گے تو وہ چمکدار ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ نور اور چمک تھی, یہ بھی ایک معجزہ ہے. حالانکہ معجزے کی کوئی بات نہیں. مستدرک حاکم میں حاکم نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تھے تو وہ مختون تھے, ختنہ ہوا ہوا تھا. اس پہ حاکم نے جتنا کچھ بھی لکھا ہے, حاکم نے اس روایت پر لکھ دیا ہے کہ یہ متواتر حدیث. متواتر کا مطلب یہ ہے کہ متواتر حدیث تو ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کا انکار کفر ہو جاتا ہے. متواتر حدیث کا مطلب تو یہ ہے جیسے کوئی کہے کہ پانچ نمازیں متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے چلی آ رہی ہیں, نسل بعد اس کے بعد کی نسل اس کے بعد کی نسل, یہ ٹھیک ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب نہیں, چار نمازیں ہیں تو علیہ باللہ وہ کفر کا ارتکاب کرے گا کہ ایک نماز کا منکر ہو جائے گا. ہم حاکم کی بات کی بھی تعویل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کا متواتر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر شروع سے چلتی چلی آ رہی. ابن قیم نے جب حاکم کی مستدرک کو دیکھا ہے تو زاد المعاد میں انہوں نے صاف لکھ دیا کہ کئی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے ختنے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی. اور حاکم کی مستدرک, اس پر حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ نے جو حاشیہ لکھا ہے, زہبی نے لکھا ہے اس پہ, وہ کہتے ہیں متواتر تو کجا, یہ حدیث تو کسی صحیح طریقے سے بھی ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں متواتر وہ تو دور کی بات ہے نا, کسی صحیح طریقے صحیح سند سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے. بلکہ انہوں نے آگے چل کر ایک جگہ اور بھی ایک اور مقام پر بھی لکھا ہے کہ جیسے عربوں کی عادت تھی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے بھی ہوئے تھے. تو اب یہ اتنی غیر محتاط چیزیں ہیں, خاص طور پہ حاکم کی مستدرک تو کسی انسان کے لیے پڑھنی جائز نہیں ہے جب تک کہ حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ کی تصریحات اس پہ نہ پڑے. اسی لیے عموماً اب حافظ مستدرک حاکم جو چھپتی ہے زہبی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے. زہبی ایک ایک روایت پر تنقید اور تنقید کرتے چلے جاتے ہیں. ایک جگہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حاکم حدیث کے بارے میں اتنے ڈھیلے اتنے نرم واقع ہوئے ہیں, یہ ایسی روایت انہوں نے نقل کر دی اپنی کتاب. اور حاکم کو دعویٰ یہ ہے کہ میں ایسی احادیث نقل کر رہا ہوں جو امام بخاری اور امام مسلم کے لیول کی احادیث تھی مگر انہوں نے چھوڑ دی تھی, میں اس کمی کو پورا کر رہا ہوں. زہبی نے لکھا ہے کہ یہ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم اور بخاری تو دور کی بات ہے, یہ حدیث سرے سے ثابت ہی نہیں ہے جو حاکم لکھ رہے ہیں. اسی طرح کی ایک حدیث پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ معاف کرے حاکم کو, مجھے نہیں پتا تھا کہ حدیث کے معاملے میں وہ اتنے نرم اور ڈھیلے پڑ گئے ہیں. حاکم کا بڑا مقام ہے حدیث کے معاملے میں, مگر سچی بات یہی ہے کہ مستدرک میں انہوں نے ایسی بے شمار روایات لکھتی ہیں جن کی کوئی اصل ثابت نہیں ہوتی, اور معلوم ہوتا ہے بہت ہی نرم مزاج ہو گیا تھا ان کا حدیث کے معاملے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ جانور کی روایت, یہ ختنے کی روایت, اسی طرح آپ کے جسم مبارک میں سفیدی کا نظر آنا, یہ بالکل معمول کی چیزیں ہیں. بعد میں آنے والوں نے اسے کیا کیا, سیوطی وغیرہ نے اسے معجزہ قرار دے دیا, اور پھر معجزات کی بھی ایک لمبی تفصیل بتا دی. اصل واقعہ کچھ ہوتا ہے پھر اس کو بڑھا چڑھا کر ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں پتہ نہیں کس عظیم درجے کی ہیں. عبد الرزاق کی مصنف کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. اچھا سا, پھر اس نور کے چار حصے ہو گئے. ایک نور کے حصے سے تو لوح قلم عرش اور کرسی آسمان اور زمین اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہوا. پھر اس کا دوسرے حصے سے اور چیزیں پیدا کی گئیں, پھر تیسرا حصہ, پھر چوتھا حصہ, اور اس کو دھڑا دھڑ نقل کرتے آئے ہیں. کون؟ محدثین میں بہت سے چوتھے درجے کے, جو کل چار درجات عرض کیے تھے, اس میں تیسرے اور چوتھے درجے کی کتابوں میں کہ مصنف عبد الرزاق نے یہ لکھا ہے, مصنف عبد الرزاق نے یہ لکھا ہے, عبد الرزاق نے یہ لکھا ہے. اللہ اللہ کر کے عبد الرزاق کی مصنف ہمارے ہاں چھپی آج سے چند برس پہلے, اور 12 جلدیں آئیں. وہ 12 کی 12 جلدیں دیکھ ڈالیں, ایک ایک روایت آنکھیں کھول کے پڑھ کے, اور اس کے بعد کسی اور کو بھی دیا کہ بھیا ذرا اسے دیکھنا, اس کتاب میں کہاں یہ روایت آئی ہے. یہ جو اب مصنف عبد الرزاق چھپ کے آئی ہے, قطعاً اس میں اس حدیث کا نام دی. کسی سے غلطی ہوئی, اس نے مصنف عبدالرزاق لکھ دیا کہ عبدالرزاق نے یہ حدیثیں لکھی ہیں، عبدالرزاق کی ساری مصنف دیکھ لی گئی، کہیں یہ نہیں ملا، اور اس کے مقابلے میں ترمذی کی صحیح روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھا اور اس سے کہا لکھ، تو قلم نے لوگوں کی تقدیریں لکھیں۔ اب ایک طرف وہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک طرف مصنف عبدالرزاق کا حوالہ کہ اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نور کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے چار حصے ہو گئے، بعض لفظ ایسے مل جائیں گے لیکن پوری روایت قطعاً اس میں ایسی نہیں ہے۔ اب کہاں وہ صحیح حدیث ترمذی کی اور کہاں اس کا حوالہ، تو لوگوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ قلم پیدا کیا ہے تو اس سے تو پھر کوئی مطلب چندے کی بات تو نہیں نا بنتی، اور جب یہ کہیں کہ نور پیدا کیا اور نور کے چار حصے ہوئے اور لوح قلم ایسے بنے اور کرسی ایسے بنی اور زمین و آسمان ایسے بنے اور یہ ساری کائنات در حقیقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے اور یہ چیزیں ہیں، تو اس سے تو پھر بات بنتی ہے، لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، پیسے بھی دینے کو جی چاہتا ہے، اور آواز اگر اچھی ہو تو پھر تو سبحان اللہ صاحب کیا کہنے، پھر تو محفل بھی جمتی ہے، واز بھی ہوتا ہے، اور ڈھنگ کی کوئی بات کریں تو وہ محفل تھوڑے ہی جمتی ہے، اس سے پیسے تھوڑے ہی ملتے ہیں، اس سے تو ایک علمی بات ہوتی ہے، اور علم میں اضافہ کون سی چیز۔ اور اس روایت کو حتیٰ کہ زرقانی گیارہویں صدی تک نقل کرتے رہے، اور زرقانی کی بھی دیکھ لیجئے، زرقانی نے بھی اسی حوالے سے نقل کیا ہے، مگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور قلم اس کی تقدیر، اس کا بیان ترمذی میں واضح طور پر آیا ہے، اور ان علماء نے جنہوں نے اس نور کی روایت کو قبول کر لیا ہے وہ بھی تطبیق دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ اول قلم پیدا کیا گیا یا اول نور پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں پر بحث کرتے ہیں کہ پہلے کون سی چیز پیدا کی گئی تھی۔ مصنف عبدالرزاق اٹھا کر دیکھ لیتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، عبدالرزاق رحمت اللہ کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ چار حصے کب ہوئے ہیں اور کیا پیدا کیا گیا۔ اور اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس نور کو الگ کیا، لیاذ باللہ یہ ایسی چیز ہے جو ذرا سی بے احتیاطی سے کفر تک پہنچ سکتی ہے۔ نور بھی جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں نور، وہ بھی تو مخلوق ہے، اور اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، بس وہ ایسے ہی ہے جیسے خدا نے فرما دیا ہے، وگرنہ تو نور، لائٹ، روشنی جس کا ہمارے ذہنوں میں تصور ہے وہ بھی تو کوئی مخلوق ہے نا، اللہ کی ذات کہاں اور مخلوق کہاں، اور پھر اس کے حصے بنانا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاذ باللہ ذات باری تعالی کا ایک جز قرار دینا، یہ ایسے ہی شرک کی رائیں کھلتی۔ پھر اس نور کے متعلق اور روایت بھی دیکھ لیجئے کہ ہزاروں برس نور سجدے میں پڑا رہا، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطر میں وہ منتقل کیا گیا، پھر وہ وہاں روشنی بن گئی، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت ہو گئی، پھر حضرت شیث علیہ السلام کے بعد وہ پھر ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر میں منتقل ہوتا رہا، وہ وصیت ہوتی چلی گئی ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ میں آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ میں جب وہ نور آیا تو کئی عورتوں نے انہیں دعوت دی، اور حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی حضرت آمنہ سے، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ خود کسی عورت کے پاس گئے تو اس سے کہا میرے پاس نہ آنا، وہ نور تو تم سے منتقل ہو گیا۔ اور پھر اصل قصہ جو ہے نا، اس سارے جھوٹ کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ آگے چل کر یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی کوئی بھی فطری طریقے پہ پیدا نہیں ہوا، وہی نور حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں منتقل ہو گیا، وہی نور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں منتقل ہو گیا، وہ پھر نور امام زین العابدین میں آ گیا، پھر امام باقر میں آ گیا، پھر امام جعفر صادق میں آ گیا، پھر موسیٰ کاظم میں آ گیا، ہوتے ہوتے آخری امام جو غائب ہو گئے ان کے ساتھ وہ نور بھی غائب۔ یہ سارے قصے اس طرح چلائے جاتے ہیں، جھوٹ من گھڑت، کون سا ایسا نور ہے بھائی؟ یہ سب اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل صد احترام ہستیاں تھیں، مٹی سے پیدا کی گئی تھیں، اور انتقال کے بعد اسی مٹی میں ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ کفر اور شرک کی بات ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا اپنا ذاتی نور تھا جو آگے منتقل ہوتا چلا گیا، علیہ باللہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ایسے ہی جنم پائی تھی جیسے عام انسانوں کی اولاد ہوا کرتی ہے. یہ کہنا کہ حضرت باقر جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو پھر تو وہ ران سے پیدا ہوئے تھے. یہ ائمہ کرام جو ہیں وہ کوئی انسانوں کی طرح تھوڑے ہی پیدا ہوتے تھے, وہ تو ران سے پیدا ہوتے تھے اور ان کے ساتھ یہ چیزیں تھیں. اب اس چھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پیچھے بھی تو کچھ کرنا ہے نا, پیچھے یہ کرنا ہے کہ ایک سے دوسرے میں وہ نور منتقل ہوتا چلا گیا. اور قرآن پاک کی یہ آیت کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں. سورہ شعراء میں آتی ہے نا کہ الذی یراک حین تقوم, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کی نماز میں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ مبارکہ آپ پر ہوتی ہے. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور اللہ آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پیٹھ میں منتقل کرتا رہا ہے, اس میں آگے کو چلاتا چلا جا رہا ہے. یہ جو اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے بالکل گمراہی پر مشتمل ہے. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ تفسیر کی تھی. اس آیت کے آگے پیچھے کے الفاظ پڑھنے سورہ شعراء میں وہ ساتھ نہیں دیتے. اصل قصہ تو یہ ہے. اور پھر جو زیادہ محتاط ہیں, جو زیادہ بیچارے ڈرنے والے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ کے رک جاتے ہیں, آگے نہیں چلتے. اور جو پیچھے سے چلاتے چلے جا رہے ہیں وہ آگے بھی چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہیں کیوں رکنا ہے بھائی. ائمہ کرام جو تھے وہ انسانوں کی طرح تھوڑے پیدا ہوتے تھے, وہ تو ران سے پیدا ہوتے تھے. اور وہ تو آتے ہی پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے لگتے تھے, اللہ تعالیٰ کی توحید اور یہ. اور اسی وجہ سے یہ جھوٹ کھڑا گیا ہے کہ ائمہ کرام کو ہر ہفتے میں راج ہوتی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار ہوئی تھی. ہمارے امام جو ہیں انہیں ہر ہفتے میں راج ہوتی ہے, جا کر جنت اور جہنم دکھائی جاتی ہے اور یہ چیزیں. یہ جھوٹ کا پورا ایک طویل سلسلہ ہے. جو محتاط وائزین تھے, بہت ہی متقی تھے بیچارے, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گئے. اور جنہیں ذرا سا وسعت ملی انہوں نے آگے بھی منتقل کیا, انہوں نے کہا اس کو آگے ہی چلاؤ. جب جھوٹ ہی بولنا ہے تو پھر آدمی بڑا جھوٹ بولے. وہ تو ایسے ہی ہے, ندوہ میں جانا ہوا تھا اور اتفاق ایسا کہ سہارنپور سے جو ٹرین چلی تو ہم لکھنؤ پہنچے, اور پورا دن لگ گیا, 24 گھنٹے تقریباً لگ گئے, اور ٹرین لیٹ پہ لیٹ ہوتی چلی جا رہی تھی. مشکل سے ندوہ میں پہنچے افطاری سے کچھ دیر پہلے. تو خیر دسترخوان پر جب بیٹھے تو پوچھا افطار کا وقت, تو انہوں نے بتا دیا. ہم نے جو 2-4 مرتبہ گھڑی دیکھی تو وہاں کے مفتی طارق صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے, بڑے قابل آدمی, لطیفے کی بات کرنے لگے. کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک سردار جی تھے, وہ مسلمان ہو گئے تھے, اور وہ جب مسلمان ہو گئے تو گھڑی دیکھتے تھے بار بار روزہ رکھ کے. تو کسی نے کہا کہ صاحب اگر ایسے ہی مسلمان ہونا تھا آپ نے تو وہاں ہو جاتے جہاں جلدی روزہ افطار ہوا کرتا ہے, ہمارے ہاں تو تھوڑا سا دیر سے ہوتا ہے. تو انہوں نے سردار جی نے تنگ آ کے دوسرے تیسرے دن اس جملے کا جواب دیا, اور انہوں نے کہا ہم نے سوچا جب پنگا ہی لینا ہے تو لمبا ہی لیں. تو جب جھوٹ ہی بولنا ہے تو جھوٹ بولو, ثابت کرو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کوئی انسان تھوڑے ہوتے تھے, وہ تو پتہ نہیں کیا ایسی مخلوق تھے کہ انسانوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا. اور اسی نظریے نے, اسی عقیدے نے برباد کیا تھا عیسائیت کو, اسی چیز نے نقصان پہنچایا یہودیت کو. یہی عقیدہ ہمارے آج کلیسا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے, ایک عرصے تک وہ اسی بات کو پیٹتے رہے کہ دنیا جو ہے نا یہ سب سے افضل ہے, یہ جو جگہ ہے یہ دنیا کیوں افضل ہے سب سے, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہیں تشریف لائے تھے, یہ زمین سب سے اچھی جگہ ہے, لہذا اس زمین پر تحقیق کوئی کرے, کوئی اسے کھود دے, یہ چیزیں کر دے, یہ بڑا ہی گناہ ہے. جیسے ہندو مت میں عقیدہ تھا کہ ہندوستان سب سے اچھا ہے اور باہر سفر نہیں کرنا, تو گاندھی بیچارہ سفر کر کے چلا گیا تھا کہیں, اور سارے جتنے برہمن تھے اور جتنے پروہت تھے سب نے ان کے خاندان کو رگڑا دیا کہ تم لوگ اب سمندروں کا سفر کرنے لگے. تو یہ اس طرح کے اچھوتے اور عجیب و غریب طریقے, یہ جہالت پر مبنی ہے. گزر گیا وہ وقت, کتابیں چھپ گئیں, سب چیزیں آ گئیں, اللہ کا شکر ہے علم کی روشنی آئی, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے آدم علیہ السلام سے, پھر وہ پشت در پشت منتقل ہوتا چلا گیا, تو یہ حضرت عدنان سے لے کے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک بیچ میں جو 30-40 پشتیں ہیں, ان کا کیا ثبوت ہے, یہ کہاں گئی. عدنان کے متعلق تو یہ یقینی حتمی تاریخی بات ہے، اہل کتاب عیسائی یہودی مسلمان سب مانتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عدنان کے درمیان جو 40 پشتیں تھیں یہ کہاں گئی؟ اسی کے ساتھ بہت اچھے اچھے لوگوں نے ان کا کیا نام لینا، لیکن اسی خوشعقیدگی کے تحت یہ روایت بھی نقل کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ماں باپ ایسا نہیں تھا جس کا نکاح نہ ہوا ہو، میں تو سارے باپ اجداد نکاح کی نسل سے ہیں، باقی دنیا ساری کی ساری وہ حلال اور جائز نہیں، ایک ہمارا نسب ایسا ہے باقی اور کسی کا نسب ایسا نہیں ہے، یہ ساری حرکتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا عقیدہ اور جن کا تعلق اس بات سے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، باقی ساری دنیا کم درجے کی ہے ہم اوپر کے درجے کے ہیں۔ ہم صاف بات کرتے ہیں کہ عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو 40 پشتیں گزری ہیں اس میں کس کا ثبوت ہے اس بات کا کہ کس عورت کا کس مرد سے نکاح ہوا تھا؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ عدنان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، ان کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک اتنی پوچھتے ہیں، تو مالک ناراض ہوئے اور ان کا من یخبر بہ، اس کی خبر تمہیں کس نے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، یہ تمہیں خبر کس نے دی؟ تو یہی روایتیں جو وہاں سے یہاں نقل ہوئی، اور اس خوشی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ جو نور تھا ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور جس دن عبداللہ کی ایک شادی ہوئی ہے حضرت آمنہ سے، یہ تو آگے آ رہی ہے بات، اس دن 200 عورتیں مر گئیں، یہ تو آگے آ جائے گی بات، پھر وہ نور عبد المطلب میں منتقل ہوا، اور عبد المطلب ایک دن سوئے ہوئے تھے اور وہ حیران رہ گئے، جب اٹھے تو ان کے آنکھوں میں سرما، بالوں میں تیل لگا ہوا، اتنے خوبصورت، حضرت عبد المطلب کی تصویریں لینی ہوں اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی کی تصویریں لینی ہوں اور حضرت ابو طالب کی تصویر لینی ہوں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چاہیے ہو، ایران چلے جائیے، وہاں کھلے بندوں بازاروں میں حضرت رضا، امام رضا کے مزار پہ ہر جگہ بک رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں، خود ہم نے دیکھی، ہم جب ایران گئے تھے ہم نے کہا صاحب یہ کیا بات ہے، یہ تصویر اگر انگلینڈ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا کی کسی لائبریری میں نکل آئے تو بڑی غیرت جاگتی ہے مسلمانوں کی، اوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، اور یہاں تو جبریل امین کی بھی بک رہی ہیں، غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، لائٹ آ رہی ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، ماشاءاللہ دوشالہ اوڑا ہوا ہے، پر مبارک ہیں سبز رنگ کے، یہاں کہاں گیا ابھی اس نام؟ یہ سب جہالت، اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اگر ایران میں بکے تو جائز، اور وہاں سے چند ہزار میل کے فاصلے پہ انگلینڈ میں نکل آئے تو وہاں ناجائز، وہاں حرام۔ تو حضرت عبد المطلب اتنے خوبصورت، وہ تصویروں میں بھی ایسے ہی ہے، ایسی خوبصورتی ہے، ایسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا میں جا رہے ہیں تو وہ 14-15 برس کے معلوم ہوتے ہیں، بالکل ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، مونچھیں بھی نہیں آئی، اور ایسے شہزادے، کوئی پوچھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یہ توہین کر رہے ہو یا ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ جہالت ہے نا، پڑھنا نہیں ہے، اور جو کچھ سنا ہے بس ٹھیک ہے اس پہ چلتے رہو، یہ جہالت کی باتیں ہیں، پھر اس پہ ہم دوسروں کو تانا کیوں دیتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں اپنے یہاں جائز ہیں، دوسروں کیا، ابھی دوسرے تو دشمن ہیں، انہوں نے تو مذاق اڑانا ہی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب جب اٹھے تو بہت حیران ہوئے، حضرت عبداللہ کو دیکھا وہ بھی ایسے ہی تھے، ایک کاہن کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر جو نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس کی آپ شادی کر دیجئے کہیں، اور وہ شادی کے لیے لے گئے آمنہ کے ہاں، اور حضرت آمنہ کے ہاں ایک کاہنہ تھی، اس نے بلایا اس کا حوالہ بھی دے دیں، اور اس نے لڑکیوں کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تم ایسی لڑکی ہو جس کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو نبوت کا حامل ہوگا، نبوت اس کے پاس آئی۔ تو حضرت آمنہ کو سب پتا چل گیا کہ میرے بیٹے کیا نبوت ہوگی۔ یہ چیزیں ساری کی ساری افسانوی اس لیے گھڑی جاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی طرح ثابت کر لیا جائے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے تھے، بشر نہیں تھے۔ اور اللہ نے صاف کہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، لوگوں سے کہیے میں تم جیسا بشر ہوں۔ اور شامی میں، عالمگیری میں، ہر جگہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن تھے یا فرشتہ تھے، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر۔ یہ اتنی خطرناک چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ جھوٹ جو ہے نا کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ شرف المصطفیٰ ایک کتاب تھی، ابو سعد نشاپوری نے لکھی تھی 307 ہجری میں۔ پڑھنے کا تو اب تک اتفاق نہیں ہوا، شاید اب چھپی بھی نہیں، مگر انہوں نے بہت چیزیں ایسی نقل کی ہیں دوسرے درجے میں، یعنی جنہوں نے شرف المصطفیٰ سے حوالے نقل کیے ہیں، ان کتابوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی۔ بیہقی نے اور حاکم نے مستدرک میں، اور بیہقی نے دلائل النبوہ میں یہ نقل کی ہے بات۔ یہ ایسی روایات حوالوں سے نقل کر رہے ہیں کہ یہ کتابیں جب اصل میں بتائیں گے تو پھر انہیں ممکن ہے دوبارہ سبارہ بھی یہ روایات آئیں، مگر حوصلے سے سننی چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب ایک کاہن کے پاس گئے، اور وہ کاہن جو تھا اس نے کچھ بتانا چاہا، اور حضرت عبد المطلب کی ناک دیکھی اور نتنے بتا کے انہیں کہنے لگا کہ تمہاری اولاد میں ایک نبی ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں نبوت ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے بادشاہت ہوگی، یہ دو چیزیں تمہاری نسل میں آئیں گی، تو بنو زہرہ میں چلے جاؤ، عبد مناف کی جو اولاد ہے وہاں جا کر شادی کرو۔ تو حضرت عبد المطلب پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے، سب جھوٹ۔ کس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں نبوت، اور پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں۔ شعر و شاعری کے آدمیوں نے یہ روایت کی ہے، کوئی سکا نہیں ہے، اور اسی لیے حاکم نے مستدرک میں جہاں یہ روایت لکھی ہے، امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تنقید بھی کی ہے، اور اس حدیث کے راویوں پر جرا کیا اور کہا کہ یہ جو دو راوی ہیں عبدالعزیز اور یعقوب، یہ دونوں ایسے ہیں جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن لکھ گئے ہیں حاکم، اور وہاں سے لوگوں نے نقل کر لی ہے، اور جنہوں نے نقل کی انہوں نے بھی دوسرے درجے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ نور چمکا، بات تو ہم ابھی یہیں تک ٹھہرے ہوئے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات پہ۔ تو پیشانی پہ جو نور چمکا تو ایک عورت کاہنہ تھی، اس نے اپنی طرف دعوت دی اور اس سے کہا 100 اونٹ دیتی ہوں۔ اتنا شرمناک قصہ ہے کہ بیان کرنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ کہ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، اور وہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جا کے اس عورت کو ذرا دیکھوں تو صحیح، جانچوں تو صحیح۔ تو پھر آئے اور کہا کہ میں تمہارے لیے تیار ہوں، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا وہ نور تو منتقل ہو گیا۔ شرم کی بات ہے کہ کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور اس شرف کا گھرانہ، اور جن کی عزت، جن کی عظمت، جن کے اخلاقی کردار، عبد المطلب کی اولاد ڈنکا بج رہا تھا عربوں میں، یہ سب تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ وہاں لڑکے ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور پھر عربوں میں یہ ایسی عام چیزیں تھیں، اور علیعظ باللہ فاحشہ عورتیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے ان چیزوں کی دعوت دیتی تھی۔ یہ روایت ابن سعد تک نے نقل کر دی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جھوٹ ہے۔ راوی دیکھ لیں اور ان کو کتابوں میں پرکھ لیں، سب جھوٹ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم اور عبد مناف دونوں قبائل کی 200 عورتیں گنی گئیں، اور اس غم میں کہ عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہو گئی وہ مر گئیں، اور بعض نے بڑی مہربانی کیا، انہوں نے کہا شادی ہی نہیں کی، عمر بھر کنواری رہیں، اور قریش کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو بیمار نہ ہو گئی اس رات جس رات عبداللہ کا نکاح ہو۔ 200 عورتیں، اللہ کے بندو کبھی عقل سے کام لے کے آدمی اور کرے، آج بھی کسی شہر میں 200 عورتیں مر جائیں تو کوہرام بپا ہو جائے، تاریخ میں واقعہ آ جائے کہ 200 عورتیں مر گئیں۔ کیسے 200 عورتیں؟ قریش تھے ہی کتنے، عربوں کی آبادی کتنی تھی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت 20-30 ہزار آدمی تھے مکہ مکرمہ میں، جن میں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں. تو 20-30 ہزار پہلے، 30 سال 40 برس پہلے کتنے تھے؟ چلو اسی وقت 20 ہزار مان لیتے. 20 ہزار کی آبادی میں 200 عورتیں اگر مر جائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی ایک بھی راوی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت 200 عورتیں غم میں وفات پا گئی اور کوئی عورت ایسی رہی نہیں تھی جو بیمار نہ ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیان نہ کرتے، جن کے والد خطاب سارے عربوں کی نسلوں کے ماہر اور نسب کو جانچنے والے تھے. کوئی ایک تو کہتا نا. زمانہ ہی کتنا ہو گیا تھا 200 عورتوں کو مرے ہوئے، 40-50 برس تو ہوئے تھے، تو کوئی تو کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصحاب الفیل کے واقعے کو سب نے یاد رکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا ہی واقعہ ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک اس کی راویاں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اس کے فوج کے 2 آدمیوں کو اور مکہ مکرمہ میں اندھے ہو گئے تھے بیچارے، مانگتے پھرتے تھے کھانا. تو یہ روایت کوئی بھی بیان نہیں کرتا، یہ ایسی جھوٹ آگے چلتا ہے. بے سند اور بے اصل روایتیں. کسرا کا محل، اس میں زلزلہ آ گیا. کسی نے ایسے ہی بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا میں کوہرام مچ گیا. جیسے عرض کیا گیا اس بیان میں کہ انسانیت کی صبح بس اس دن ہوئی تھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب اس فکرے کو لے کر کوئی کہے کہ اس سے پہلے دنیا میں سورج ہی طلوع نہیں ہوتا تھا، وہ تو کہا ہے انہوں نے مفتیوں نے کہ جناب اس دن وہ ہوا تھا، انسانیت کی صبح ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ اس بات کا جو حقیقی مطلب ہے اس سے کتنی دور چیز چلی گئی. تو یہ کہنا کہ جناب 14 کنگرے وہ گر پڑے تھے اور 1000 برس سے جو آتش کدہ تھا وہ آتش کدہ بجھ گیا، اور پھر اس پہ لمبی روایت گھڑی گئی کہ بلاؤ کسی کو جو ایسا ہو ایسا ہو. اور پھر شاہ ایران کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے جا کر سارے قصے بیان کیے، پھر اس نے اپنے عبادت خانے سے موبزان جو تھے انہیں بلایا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں. یہ سارے قصے بحقیب نے بھی نقل کیے ہیں، ابو نعیم نے بھی، ابن اساکر نے بھی، اور اس میں سب جا کر مخزوم بن ہانی پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن ہانی نے اپنے باپ سے سنا ہے جو قریشی تھے اور 150 برس ان کی عمر تھی، آج تک اس ہانی کا پتہ نہیں چلا بھائی کون تھے جن کی 150 برس عمر ہو گئی تھی اور ابن ہانی تھے اور قریشی تھے. جتنی اب تک نسب کی اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، ان سب کتابوں میں کوئی ایسے صحابی رضی اللہ عنہ نہیں ہے جن کا نام ہانی بھی ہو قریشی بھی ہو اور 150 سال عمر ہو گئی ہو، تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں. یہ وہی معمہ ہے اور یہ وہی قصہ ہے جو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جو بیٹا پہلا بھی ہو اور قربانی بھی اسی کی ہوئی ہے. کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ایسے نہیں، 150 برس ان کی عمر ہو گئی ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خوب پتا تھا انہیں کس کس کی کتنی عمر ہے. حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی تھی، فلاں کی اتنی عمر ہو گئی تھی، فلاں آدمی اتنے برس جیتا رہا تھا. کوئی ایسی چیز نہیں، ہر کوئی اس سے نقل کرتا چلا آتا ہے. اس لیے کہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اسے نقل کر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا موجود تھی. روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ مشرق اور مغرب میں اس بچے کو پھراؤ، اور ساری زمین روشن ہو گئی. اور پھر اس کے بعد کپڑا پہنا کر لٹایا ہی تھا کہ اندھیرا چھا گیا اور ڈر سے کانپنے لگی میں. اور پھر وہ اس وقت عجیب بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بچہ ہی غائب ہو گیا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، یہ تو پتا چلتا ہے کہ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ان کا حصہ تھا، وہ اس وقت موجود تھیں. اتنی بڑی چیز ہوتی تو ان نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتائی تھی کہ جو اصحاب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ واقعی نبی ہے، اسے ماننا چاہیے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا ہے انہیں سزا دی گئی، مارا پیٹا گیا. قریش میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ نبوت مل رہی ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اسی روایت میں آگے چل کر دیکھیے تو یہ بھی آ جاتا ہے کہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں کسی نے کہا کہ تمہارا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے نبوت اسے مل رہی ہے، اور یہ دیکھو ہم اس کے لیے ایک تعویذ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ان کے گلے میں پہنا دینا. اور حضرت آمنہ کی جب آنکھ کھلی تو سونے کا ایک پترہ ان کے تکیے پہ پڑا ہوا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا. ابو نعیم نے یہ روایت نقل کی ہے اور لکھتے چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں سونے کا پترہ ڈالنا، یہ کوئی اور بیان ہی نہیں کرتا، نہ اس تعویذ کا کوئی ذکر کرتا ہے، وہی جھوٹ ہے. کسی نے گھڑ لیا ہے، پھر آگے چل کے بے سند اسے بیان کرتے چلے جاتے ہیں. عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ آمنہ کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق معاملات شروع ہوئے تو پھر میں نے دیکھا آسمان کے ستارے زمین پر جھک گئے ہیں اور میں تو ڈر گئی کہ کوئی ستارہ مجھ پہ نہ گر جائے. اس زمانے میں روایت کسی سے بیان کیجئے تو دوسرا 10 بار سوچے گا کہ ستارہ کیا چیز ہوتی ہے، آخر اتنے قریب آ گئے تھے. اس پہ اب مشکل اس جھوٹ پر یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو دن کو ہوئی تھی، تو دن کو ستارے کہاں سے آ گئے تھے؟ اب ایک طرف تو یہ مانا نا، پھر انہوں نے کہا رہے ان کی ولادت تو دن کو ہوئی تھی، دن کو ستارے کہاں سے آ گئے تھے؟ پھر اس جھوٹ پر اور انہوں نے کہا وہ تو اصل میں معجزانہ بات تھی نا، تو اس لیے دن کو ستارے تو اصل میں موجود ہوتے ہیں، سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے. تو اس دن پورے مکہ میں ستارے تھے اور ان زمین کی طرف گر رہے تھے، نیچے آ رہے تھے. سب جھوٹ ہے، کوئی ستارہ نہیں ٹوٹا اس دن اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. بالکل معمولی درجے کے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے ایسی روایتیں بنا دی ہیں. پھر حضرت آمنہ کے متعلق روایات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی جب بھی ولادت ہوئی ہے کسی بچے کی مجھے اتنی آسانی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوئی ہے. یہ روایت بتاتی ہے کہ جھوٹا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیدا ہوئے ہیں، نہ ان سے پہلے کوئی ہوا ہے نہ ان کے بعد کوئی ہوا ہے. قبول کرنے والوں نے اسے لکھا ہے اور لکھتے چلے گئے. اچھا سا یہ ہرن نامے جو بنے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہانی نامہ، ہرن نامہ، 11 بیویوں کی روایت اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات، سب جھوٹ. ایسی ایسی جھوٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جب ان کے ولادت کے مراحل کا آغاز ہوا ہے تو دریا خشک ہو گئے شام کے اور بادشاہوں کو اس رات نیند نہیں آئی، اور حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے طواف کو گئے ہوئے تھے، وہاں انہیں ایک سفید رنگ کا مرغ نظر آیا، وہ ان پر اپنے پر ملتا رہا اور ان کے دل کی ساری وحشت دور ہو گئی. پھر اس کے بعد شربت لایا گیا، حضرت آمنہ کو پلایا گیا، پھر عبد المطلب کی بیٹیاں لمبے لمبے قد کی وہ آئیں، حضرت آمنہ دیکھ کے پریشان ہو گئیں. اور پھر اس میں کہا گیا کہ فرعون کی بیوی آسیہ بھی آ گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مریم بھی آ گئی تھی، پھر حوریں بھی آ گئیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو پھر اس کے بعد سارے پردے اٹھا دیے گئے اور عورتیں اس بچے کو اٹھا کر لے گئیں، اور پھر پتہ نہیں اور کیا کیا، پھر بادل چھا گئے، پھر سفید کپڑے میں کوئی لپیٹ کے لے آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریشم لایا گیا، کوئی عورتیں لے آئیں وہ جنت کی حوریں تھیں. یہ ساری کے سارا جھوٹ، کیا کہیں سوائے اس کے کہ اگر کسی آدمی کو عربی آتی ہو نا صحیح، اس روایت کو پڑھ لے تو وہ صاف بتا سکتا ہے کہ یہ دوسری تیسری یا چوتھی صدی کا جھوٹ گھڑا گیا اور گھڑنے والے کو عربی بھی نہیں آتی تھی. جس نے بھی بنایا ہوگا، تیسری چوتھی صدی میں بنائی ہوئی روایت ہے اور عربی ادب کا صحیح ذوق رکھتا ہو تو وہ بھی نہیں مان سکتا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہوگا لیعذ باللہ، کجا یہ کی صحیح چیز. پھر جس طرح ائمہ پیدا ہوتے تھے ران سے لیعذ باللہ، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو زمین پہ دونوں ہاتھ ٹیک دیے، سجدے میں تھے، اور سب سے پہلا جملہ جو پیدائش کے وقت آیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور آسمان کی طرف پھینک دی، اور یہ دلیل تھی اس کی کہ اب میری نبوت شروع ہوئی ہے اور مشرق اور مغرب میرے قبضے میں ہیں. سب جھوٹ. کہاں یہ ہوا ہے؟ کون اس کا راوی ہے؟ کس نے اس موقع پہ دیکھا تھا؟ کچھ خیال نہیں کرتے کہ ہم کس ہستی کے متعلق بیان کرنے چلے گئے ہیں. اور ابو نعیم نے اس روایت کو بھی لکھا. قریش کے بڑے بڑے سردار تھے. ایک یہودی مکہ مکرمہ میں سوداگر تھا. اس نے آ کے کہا کہ تمہارے یہاں کوئی ایسا بھی بچہ پیدا ہوا ہے آج رات جس نے دو دن سے دودھ نہیں پیا. قریش کے سرداروں میں ایک دوسرے سے بات ہوئی. انہوں نے کہا ہاں عبداللہ کے ہاں مرحوم کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے اور عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے, وہ دو دن سے دودھ نہیں پی رہا. اچھا, اس نے کہا کہ اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں دیکھنا ایک مہر ہے اور اس پہ جیسے گھوڑے کی گردن پہ بال ہوتے ہیں نا ایسے بال تمہیں نظر آئیں گے. قصہ مختصر یہ کہ لوگ گئے دیکھ کے آئے, ان کا جی بالکل ایسے ہے. تو اس نے کہا دیکھو وہ اس وقت تک دو دن تک اب دودھ نہیں پیے گا کیونکہ ایک جن نے شیطان نے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی محبت اور عزت کی باتیں ہیں یا ظلم ہیں؟ علیہ باللہ وہ یہودی کو دکھایا گیا اور دیکھتے ہی وہ گر پڑا, غش آ گیا اور اس نے کہا انتلقت النبوہ, نبوت چلی گئی بنی اسرائیل سے, نبوت چلی گئی. اور اس نے کہا قریش والو یہ ایسا ہے کہ ایک دن اتنا بڑا حملہ تم پہ مکہ میں کرے گا کہ یہ مکہ سارا اس کے پاس چلا جائے گا. اب حضرت عبد المطلب کو بھی پتا تھا, حضرت آمنہ کو بھی پتا تھا, یہودیوں نے یہاں بھی کہہ دیا تھا, سب چیزیں تھیں. تو یہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جھگڑا کیسا تھا؟ یہ تو ان کی پیدائش کے وقت ہی سارے عالم میں خبر پہنچی ہوئی تھی. وہ یہودی بڑا پریشان ہوا. اسی لیے حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے, مگر زہبی رحمت اللہ علیہ نے بالکل اسے مسترد کر دیا اور تردید کی اور انہوں نے سارے رواق پر لکھ دیا ہے کہ یہ راوی جو ہیں یہ صحیح نہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے, کہتے ہیں کہ یہ بھی لطیفہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اسلام کی دعوت دی تو مجھے خیال آیا کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے. اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اس لیے اسلام قبول کر لیا کہ جب آپ بچے تھے نا بالکل چھوٹے گہوارے میں پالنے میں تو آپ چاند سے باتیں کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو, میں انگلی سے چاند کو اشارہ کرتا تھا وہ ادھر ہو جاتا تھا, ادھر سے اشارہ کرتا تھا ادھر ہو جاتا تھا, اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. جب میں روتا تھا تو چاند مجھے لوریاں دیا کرتا تھا, اور جب چاند اللہ کے عرش کے نیچے جا کر تسبیح کرتا تھا تو میں اس کی تسبیح سنا کرتا تھا اپنے کانوں سے. یہ خود روایت بتاتی ہے کہ جھوٹ ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کل 3-3.5 برس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے, تو 3-3.5 برس کے بچے کو یہ یاد رہ گیا کہ چاند سے یوں کھیلا کرتے تھے اور یہ ہوا کرتا تھا. کسی اور کا نام لیتے ایسے صحابی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15-20 برس بڑے ہوتے, ایسا تو کوئی تھا نہیں. لے دے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے جو مل گئے 3-4 برس بڑے تھے, یا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے, یا حضرت عباس کا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تو شہادت ہو گئی تھی, سید الشہداء تھے وہ, تو رہ گئے تھے حضرت عباس, ان کے ذمے لگا دی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خوارگی کے عالم میں دودھ پینے کی عمر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود کتنے تھے جن کی بات پر اعتبار ہو جاتا, وہ بھی 3-4 سال کے تھے, 3-3.5 برس کے. زیادہ سے زیادہ بس اتنی بات تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا میں بہت چھوٹا تھا اور میرے پاس انہیں لائے تھے اور انہوں نے عورتوں نے کہا کہ پیار کرو یہ تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا. بس اتنی سی بات تھی, اس کے سہارے میں آگے اتنی چیزیں بن گئی. اور ایسے ایسے فکرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا جملہ یہ کہا, ایک جگہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلی بات کہی کہ لا الہ الا اللہ, اور ایک جگہ یہ آیا کہ آپ نے فرمایا یا جلال ربی الرفیع, اے عظمت والے پروردگار میرے بلند پروردگار, اور پھر کلمہ طیبہ پڑھا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اور خاص طور پر یہودیوں کے یہ قصے کہ ایسے تھا یہودی جو کبھی نہیں آیا تھا, مکہ مکرمہ میں پہاڑوں سے نیچے چیختا ہوا آیا اور پھر واپس چلا گیا، سب جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں اور علم ہوتا نہیں ہے، اور واعظ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لوگوں کو متاثر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، پیسے کمانے بھی ہیں، اس لیے بس لگاؤ. حضرت حلیمہ کے پاس کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ جب لے کے جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راستے میں یہودی مل گئے، اور وہ دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ بچہ وہی ہے جو نبی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جدھر جدھر سے یہودیوں کے سامنے گزرتے گئے ہیں، یہودی پہچانتے ہی رہے ہیں. حد ہے بھائی، ہر جگہ یہی ملتا ہے. انہوں نے کہا مار ڈالو، اور حلیمہ سے پوچھا کہ اس کا باپ، تو انہوں نے اپنے شوہر کا بتا دیا کہ یہ اس کے باپ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ یتیم والی شرط اس بچے میں نہیں پائی جاتی، اور اگر یتیم والی شرط پائی جاتی ہوتی تو ہم اسے مار دیتے، اگر اس کا باپ ہے تو یہ یتیم نہیں ہے، پھر وہ بچہ کوئی اور ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں سے ایک دن بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے، پتا چلا کہ کوئی اٹھا کر لے گیا ہے مشرق اور مغرب کی سیر کرانے. ابن سعد نے طبقات میں یہ روایتیں نقل کر دی ہیں، مگر سب جھوٹ ہے. کہاں سے یہ روایت چلی ہے، کس تک پہنچی ہے، درمیان کے راوی ایسے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں. ایسے بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت حلیمہ نے ڈانٹا اپنی بیٹی کو شیمہ، اور کہا دھوپ میں لیے پھرتی ہو. اس نے کہا اماں اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس بچے پہ تو بادل ہمیشہ سایہ کیے رہتے ہیں. یہی جھوٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ ان کا غلام ساتھ کیا تھا، اس نے کہا ان پہ تو بادل سایہ کرتے ہیں، ان کا تو سایہ ہوتا ہی نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر وقت بادل ساتھ رہتا تھا. یہ سب جگہ جھوٹ ملے گا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور صحیح حدیث سے ٹکراتی ہیں چیزیں. یہ جھوٹ پتہ اس وقت چلتا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی نا مدینہ منورہ کی زندگی میں. تو جب آپ حضرت زینب کے گھر آئے ہیں تو مسند احمد کی صحیح روایت میں، صحیح حدیث میں، ترمذی وغیرہ میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں پردہ ہٹا اور میں آٹا گوند رہی تھی، اور سامنے دیوار پر سایہ پڑا کسی مرد کا، تو وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوں، ان کا مرد کا سایہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی ہوں. صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو صحیح حدیثیں اس تک کون سی رسائی ہو؟ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے مسند احمد کو پورا پڑھا ہو. تو مسند احمد کو اب کون پڑھے اور پھر کہے کہ صحیح احادیث تو وہاں آئی ہیں. اور سب سے مشہور قصہ وہ بحیرہ راہب کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں ایک عیسائی مل گیا، بحیرہ اس کا نام تھا، اس نے دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہچان لیا، اور پھر اس نے دعوت کی، اور ابو طالب سے با اصرار کہا کہ اسے واپس لے جائیے وگرنہ اسے مار دیں گے بچے کو یہودی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا. امام ترمذی بھی اس کے راوی ہیں، اور لطف یہ ہے کہ اس کے آخر پہ آتا ہے کہ بچے کی حفاظت کے لیے دو اور ساتھ گئے، ایک حضرت ابوبکر اور ایک حضرت بلال. اچھا صاحب، حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما جو دو گئے تھے اس 12 برس کے بچے کی حفاظت کے لیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، ان کی بھی عمر 63 برس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، آپ کی حیات طیبہ بھی 63 برس کے قریب ہوئی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو 3 سال خود چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کا مطلب ہے جب آپ کی عمر شریف 12 برس تھی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ 9 برس کے تھے. تو حضرت ابو طالب نے ایک تو 9 برس کے بچے کو ساتھ کیا کہ 12 برس کے جو جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا خیال رکھنا، اور دوسرا لطیفہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. سبحان اللہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 20 حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 20 ہجری میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہو گیا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی 20 ہجری میں عمر 60 برس کے قریب تھی، روایات میں ایک دو برس آگے پیچھے کے آئے ہیں. 60 سال کے تھے وہ جب 20 ہجری میں، تو ہجرت کے واقعے کے وقت ان کی عمر تو 40 برس ہوئی نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 برس تھی. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے تو 53 برس کے ہوئے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اپنی پیدائش سے بھی پہلے وہ 12 برس کے بچے کی حفاظت کے لیے ساتھ جا رہے تھے. ہے کوئی عقل؟ جھوٹ جو بولتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا یہ جھوٹ کتنے دن چل سکتا ہے. تو ایک 9 برس کا بچہ ساتھ ہو گیا اور ایک بچہ وہ ہو گیا جس نے ایک سال بعد دنیا میں آنا تھا. یہ چلو زیادہ سے زیادہ پیدا ہو گئے ہوں گے بھائی، چلو مان لیا. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ بلال ساتھ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ گئے، اور اسی وجہ سے یہ سارا قصہ نقل کر کے پھر اس پہ حافظ زہبی نے صاف لکھ دیا ہے کہ یہ روایتی موضوع ہے. وہ کہتے ہیں یہ روایتی جھوٹی، بحیرہ راہب کا قصہ ہی جھوٹا ہے، انہوں نے بالکل اس کا انکار کر دیا. اور پھر اس میں روایت کو بیان کون کرتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں یمن سے آئے ہیں، قریب قریب اس وقت کے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو تھی 7 ہجری میں، وفات سے کوئی 4-5 برس پہلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کوئی 57-58 برس ہو گئی تھی. تو یہ بیان کر رہے ہیں 50 برس پہلے کا واقعہ، اور راوی کوئی بھی نہیں، خود یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کس نے یہ روایت بیان کیا ہے. یہ سب کی سب چیزیں حاکم نے مستدرک میں نقل کی اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیث ہے. اور حافظ زہبی نے صاف لکھ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے اور بعض واقعات تو بالکل ہی غلط ہیں. وہ کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ روایت بالکل جھوٹ ہے. یہ ان راہبوں کے قصے. یہی آگے جھوٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے متعلق جب بات ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا، غلام نے کہا سارا راستہ بادل برابر سایہ کیے ہوئے تھے، یہودیوں کو ہر جگہ نظر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے مکہ مکرمہ میں بھی شور مچا دیا، حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے عیسائیوں نے وہاں بھی شور مچا دیا. تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کے تجارت کے لیے شام گئے تھے، اس وقت سب یہودی اندھے ہو گئے تھے، سب عیسائی اندھے ہو گئے تھے. پھر کسی کو نہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی. حالانکہ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے سر پہ برابر بادل سایہ کرتے رہے. یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے ہیں کہ بس کسی طرح ثابت کر دیا جائے کہ وہ ہستی غیر معمولی تھی. اس ہستی کو غیر معمولی تھی یقیناً، اور ثابت بھی ہوتا ہے، مگر صحیح احادیث سے ہوتا ہے. وہ پڑھے کون؟ وہ اتنی محنت کون کرے؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اگر اتنی عام تھی، سب لوگوں کو پتا تھا، تو ایک سادہ سی بات سوچنے کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سوچ بھی نہیں رہے تھے، آپ کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ آپ کی طرف وحی نازل کرے. اور اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اور آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ کتاب کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. ہم نے تو یہ نور قرآن کا آپ کو دیا ہے، جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں. تو سارے جہان کو خبر تھی، حضرت عبد المطلب کو بھی، حضرت آمنہ کو بھی، مدینہ منورہ کی یہودیوں کو بھی، اور مکہ مکرمہ کی یہودیوں کو بھی، شام کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو. ایک نہیں پتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں پتا تھا. بس یہ ہیں روایات اس درجے کی کہ کوئی انسان انہیں مانے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے متعلق جھوٹ لکھتے ہیں. اتنا روشن تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی اور چراغ جلتے نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوئی تلاش کر لی تھی. اور اس جھوٹ گھڑنے والے کو اتنا خیال نہیں آیا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے شب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں چراغ چلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور میں ایک یہودی سے مانگ کے لائی تھی، کوئی چیز گروی رہن رکھ کے تیل لے آئی تھی، تاکہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں، تیمارداری میں چیزیں پیش آتی ہیں، گھر میں چراغ چلنا چاہیے. تو وہاں تو عالم یہ تھا صحیح احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں، اور یہاں یہ ہے یہ وفات نامے اور ہجنی نامے یہ اسی طرح ترتیب پاتے ہیں سارے. روز العنف ابن ہشام نے جو سیرت لکھی ہے اس کی شرح ہے، اور علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور سہیلی رحمت اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں اس میں ایسی لکھی ہیں کہ وہ انہی روایات پر مبنی ہیں. روز العنف جو ہے بڑی تعریف ہے سیرت کی کتابوں میں، بڑا مقام ہے اس کا، مگر جھوٹ اس میں بھی ہے. اب یہ روز العنف کی پہلی جلد میں 282 نمبر صفحے پہ لکھ رہے ہیں کہ ان عبد المطلب دخل به الکعبہ واوضہ، حضرت عبد المطلب داخل ہوئے کعبہ شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ میں دیا، ودعا له اور آپ کے لیے دعا فرمائی، اور عبد المطلب نے جو دعا کی ہے اور جو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہا ہے، ان اشعار کو بھی سنیے ذرا. انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ الحمد للہ الذی آتانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پوتا میرا بیٹا عنایت کیا، حاض الغلام الطیبہ یہ بڑا پاک غلام، بڑا پاک بچہ، بڑا اچھا بچہ اللہ نے مجھے دیا. اچھا سا یہ سارے اشعار کے آخر پر دیکھیے یہ روایت کیا بتاتی ہے، حضرت عبد المطلب اللہ تعالی سے کہتے ہیں انت الذی سمیت فی القرآن، اللہ آپ ہی نے اس کا نام قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. کہ قرآن اس وقت کیسے پتا تھا، اللہ تو کہتے ہیں قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ پر وہی آئے گی، ما کنت تدری مل کتاب، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب یعنی قرآن کیا چیز ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، اور حضرت عبد المطلب کو پتا تھا. فی کتب ثابتۃ المثانی، ایسی کتابیں جو ثابت ہیں بار بار پڑھی جاتی ہیں، احمد مکتوب علی البیان، اور احمد آپ کا نام جو لکھا گیا ہے اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے. یہ تو یہ اشعار خود بتاتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نہیں کہہ سکتے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن پاک کیا چیز ہے، کیا باتیں. تو سیرت کی کتابوں میں بہت اس قسم کی باتیں اور ایسی روایات ہیں، جن روایات کی تنقید کی جائے، جن روایات پر بحث کی جائے، تو صاف پتا چلتا ہے وہ روایتیں خود بتاتی ہیں یہ سب جھوٹ کھڑا ہوا ہے اور بعد کے درجے کا ہے. سبل الہدا والرشاد، سیرت پہ کتاب لکھی گئی ہے، یوسف صالح ہی تھے، آج سے کوئی 500 برس قبل 947 ہجری میں انتقال ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور یہ نازک موضوع آ گیا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کوئی 13 باب لکھے ہیں، اور کم ہی کوئی باب ایسا ہے جس میں جھوٹ نہ آ گیا. یہ دوسرا باب دیکھ لیجئے، اس میں برائدہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات نقل کرتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا کہ حضرت آمینہ کے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہونے والی تھی تو انہوں نے دیکھا، تو ان سے کہا گیا، کسی نے کہا فرشتوں نے یا جس نے بھی کہا ہوگا، کہ پوری کائنات کے سردار کو آپ جنم دینے والی ہیں، اور جب آپ کے یہاں یہ بچہ پیدا ہو جائے تو سمی ہے احمد، اس کا نام احمد رکھیے گا یا محمد، اور ان کے گلے میں یہ چیز ڈال دیجئے. تو جب انہیں ہوش آیا تو عند راسہا صحیفۃ من ذہب، سونے سے لکھا ہوا ایک پترا، ایک صحیفہ، ایک صفحہ، ایک کاغذ، جو بھی ترجمہ کر لیں، پڑا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا یہ کہ اعیذہ بالواحد، اللہ جو اکیلا ہے اس کی پناہ میں اسے دیتے ہیں، من شر کل حاسد، ہر حاسد کی شر سے، اور آگے سارے یہ نقل کیے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کہاں سے یہ تصور آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یہ بچہ ایسا ہے اور ایسا ہے، نبوت کی گویا ساری چیزیں آ گئی تھیں. حافظ عراقی نے اسی لیے لکھا ہے کہ اس میں جو آخری ہے نا جملہ کہ وہ جب اٹھتی ہیں تو سونے کے کوئی پترا ان کے سرہانے پڑا ہوا تھا، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ادرجہ بعض القصاص، یہ جو واز کرنے والے ہیں نا پیشہ ور مولوی، یہ ان میں سے کسی کی حرکت ہے کہ اس نے یہ لکھ دیا، اس نے یہ جملہ بڑھا دیا. تو یہ پیشہ ور لوگوں کی بات ہے، کم ہی باب ایسے ہیں جس میں انہوں نے روایت نقل نہ کی، اور ایسی ایسی روایات جو یقیناً جھوٹ ہیں. پانچواں باب دیکھ لیجئے، اس میں ابو نعیم کے بہقی کے حوالے سے ساری طویل روایت نقل کی ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا. یہودی تھا ایک، اور وہ ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا اور چیخ چیخ کے یہودیوں کو کہنے لگا جمع ہو جاؤ. یہودی جب جمع ہو گئے تو ان کا ویلا کما بک، تو برباد ہو، ناس ہو تیرا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا طلع نجم احمد، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا، اور یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو آج رات پیدا ہو گئے. اب وہاں یہ پتا چل گیا، اہل مدینہ کو بھی یا جہاں بھی یہودی رہتے تھے سب پتا چل گیا، اور نبوت کا بھی پتا چل گیا یہودیوں کو. ابن سعد نے بھی ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے، حالانکہ یہودیوں کو اگر یہ ساری چیزیں پتا چل گئی تھیں تو پھر مخالفت یا ایمان کچھ تو ہونا چاہیے تھا. 40 برس تک کوئی یہودی ایسا نہیں ہے جس نے اور پھر کبھی آ کے بات کی ہو، یہ ولادت پہ ہی ساری چیزیں ہوئی ہیں. چھٹا باب انہوں نے نقل کیا کہ حضرت آمنہ نے حلیمہ سے کہا کہ جب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو تمہیں پتا ہے کہ اتنا نور چمکا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کے بسرا کو دیکھ رہی تھی، اور یہ پیدا ہوئے تھے تو دونوں ہاتھ زمین پہ تھے، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا. یہ وہ عجیب و غریب روایتیں تاکہ آگے ثابت کیا جا سکے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا معاملہ ایسے ہی تھا. اور پھر آپ نے ایک مٹھی زمین سے مٹی کی بھری اور اسے پھینک دیا، اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں تو یہ ساری دنیا پوری کائنات کے مالک بن جائیں گے. بڑا اچھا لکھا ہے مصنف نے، انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کا یہی حال ہے کہ اذا سمعوا بذکر وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں تو ان یقوموا تعظیما له، تو پیدائش کے ذکر کے وقت سب لوگ ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مصنف کہتا ہے وہاذا القیام بدعت لا اصل لها، اور یہ اس طرح قیام کرنا اٹھنا یہ بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں. بدعات کو ایسی ہی روایات ہیں جو تقویت دیتی ہیں، اور یہ روایات نہ ہوں تو پھر کیا ہو؟ یہ کوئی عام آدمی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی عام آدمی محلے میں اٹھ کے کہہ دے کہ مولوی صاحب یہ جھوٹ ہے، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ تو اس کا نکاح، اس کی اولاد کا بھی نکاح ٹوٹ جائے، جنازہ بھی حرام ہو جائے. سب سے پہلے زد یہی پڑے. سب جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آٹھواں باب انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے مسلسل متواتر کہ بولی تھا مختونن، پیدائش جو ہوئی ہے تو مختون تھے. تو امام زاہبی رحمت اللہ نے کہا ما عالم صحت ذالک، مجھے تو یہ حدیث، یہ روایتی صحیح معلوم نہیں ہوتی. فکیف یکون متواترن، متواتر حدیث تو بہت دور کی بات ہے صاحب، اسے مانتا کون ہے؟ وقال الذهبی، اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ ذہبی نے کہا کہ ان جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ختنہ علی عادت العرب، جیسے عربوں کی عادت تھی اس کے مطابق ختنہ کیا تھا. بس نواں باب لائے اور کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے کہا، عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی بچپن کی روایت کہ آپ کے دین میں کیوں داخل ہو رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، جب میں رو رہا ہوتا تھا تو جو لہینی وہ مجھے لوریاں دیتا تھا، وہ اسماؤ، اور میں سنتا تھا جو وہ تسبیح خدا کی کرتا تھا تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے. یہ ایسی، اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت تھی کہ آپ نے سب سے پہلے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، پیدائش کے فوراً بعد یہ جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کون سن رہا تھا؟ کس نے خبر دی تھی؟ یہ جو سند پہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ سند کہاں سے آئی ہے، اسی وجہ سے کہ جھوٹ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں. بارہواں باب قائم کیا ہے، اور اس میں وہ ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے گئے بیت اللہ میں، اور انہوں نے کہا الحمدللہ الذی آتانی، پھر وشار پڑے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے میرا پوتا عنایت فرمایا، ھذا الغلام الطیب، یہ پاک میرا بچہ مجھے خدا نے دیا ہے. اس کے آخر پر دیکھیے، پھر وہی آتا ہے کہ انت الذی سمیت فی الفرقان، اللہ تو ہی ہے جس نے فرقان میں اس کا نام رکھا ہے، احمد مکتوب علی اللسان، اور لوگوں کی زبان پر احمد اس کا نام مشہور ہوا ہے، خدایا تو نے اس کو فرقان میں کہا، یہاں فرقان کا لفظ ہے وہاں قرآن کا لفظ ہے، تو حضرت عبد المطلب کو کیا معلوم تھا کہ قرآن پاک ان پہ نازل ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، اس طرح یہ سیرت کی کتابوں میں یہ جھوٹ اس طرح شامل ہوتے ہیں بغیر سند کے باتیں، اور اوپر سے چلتی آ رہی ہیں اس وجہ سے بھی کہ لوگوں نے پڑھا نہیں، اور پڑھنے سے ایسی دوری ہو گئی ہے کہ کچھ مت پوچھئے، دینی کتابیں خاص طور سے جو پڑھے جانے کی ہیں کوئی نہیں پڑھتا، اتنا بودھ ہے، اتنی دوری ہے کہ اہل علم کی مجالس میں بھی نہیں جانا، دین کو بھی نہیں پڑھنا، تعلیم پہ زور دے دے کے مرنے والے مر گئے اور کھپنے والے کھپ گئے، پر قوم نے پڑھ کے نہ دیا. جن تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں ان تعلیمی اداروں میں سنجیدگی سے غور کرنے کی بات ہے کہ اسلامیات کتنی پڑھائی جاتی ہے، ایم بی اے کرتے ہیں، بی بی اے کرتے ہیں، انجینئرنگ، اور اب تو کمپیوٹر آ گیا صاحب، اب تو ڈاکٹر انجینئر بھی پیچھے رہ گئے، اب تو کمپیوٹر کے کورسز سارے کرتے ہیں نا. مسجد گئے، مسجد میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، مولوی صاحب بھدنی نامہ سنائیں، وفات نامہ سنائیں، خوش رہتے ہیں، کوئی علمی بات کرے تو نیند آنے لگتی ہے، جمائیاں آنے لگتی ہیں، سونے کا موڈ ہو جاتا ہے. جمعے کی نماز میں یہ سب عملی حالتیں ہیں، حقائق پر غور کرنا چاہیے. عملی حالت یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں جانا ہی اس وقت ہے جب دوسری اذان شروع ہو، اس سے پہلے بیٹھے رہنا. شام کو گھر آئے، گھر آ کر تھوڑی دیر تفریح کر لی، اپنے کورس کو پڑھ لیا، کون مطالعہ کرے. اور شادی اگر ہو گئی تو پھر تو بالکل ہی گئے کام سے. اہلیہ کو ہمیشہ یہ شکایت کہ مجھے وقت نہیں ملتا، باقی پتہ نہیں کیا کیا، اور کتابوں سے وہاں بھی دوری. رات کو سوتے ہوئے کچھ پڑھنا ہے تو ایسے گھرانے ہیں، ایسے گھرانے معاشرے میں کہ ہمیں خود ذاتی طور پر کہیں رہنے کا اتفاق ہوا اور شام کو پوچھا رات کو کہ بھیا کوئی کتاب ہو تو لا دیجئے، اور لے دے کے کتاب گھر میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے، الٹ پلٹ کے، بستر اوپر نیچے کر کے، الماریاں دیکھ کے بھی کوئی جاسوسی ڈائجسٹی نکلا، کتاب پڑھنے کو کوئی نہ نکلی، سب رنگ ڈائجسٹ نکل آیا. اب تصور کیجئے کہ قرآن پاک 50-50 برس کی عمر ہو جاتی ہے اور ایک مرتبہ ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا. یہ ہماری سارے لوگوں کا حال ہے. بہت محتاط انداز سے کہتے ہیں ہمارے ملک میں، پاکستان میں 60% آبادی پڑھے لکھو لوگوں کی ایسی ہوگی، یعنی اول تو پڑھے لکھے کتنے ہیں لیکن جو اردو پڑھ لیتے ہیں ان میں بھی 60% ایسے ہوں گے جنہیں آپ روک کے پوچھیں قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لی ہے. کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت کی سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کبھی زندگی میں ایک بار پڑھا ہوگا. شاید پڑھے لکھے لوگوں میں 10% بھی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے سیرت کی 6 جلدوں کو پوری زندگی میں پڑھا ہو. مرتے وقت پوچھ لیجئے کہ حضرت سید صاحب کی سیرت پڑھی تھی، توبہ کر لیں گے. یہی حال ہے ہر طرف، اور علم بہت بڑی طاقت، بڑی دولت. پڑھنے لکھنے سے انسان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں جاہلوں میں کیا فرق ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جذبات کی دنیا سے نکل کے انسان حقائق کی دنیا میں آتا ہے، سوچنے کی تمیز آتی ہے کہ سوچنا کیسے. اندازہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کی قدر کیسے کرنی ہے. متعدد مثالیں ہیں بغیر کسی کا نام لیے کہ محلے کے مولوی صاحب اگر آواز ان کی اچھی ہے، گا گا کے بول سکتے ہیں، تو اس کی قدر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ شہر میں کیا پورے ملک میں سب سے اچھا مفتی جسے کہا جائے اس کے پیچھے ساتھ 10 آدمی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو محلے کے گانے والے ہیں ان کے ساتھ سارے. یہ زوال نہیں ہے، کیا ہے؟ اتنا بودھ، اتنی دوری. جب باپ نہیں پڑھتا تو بچہ کیوں پڑھے گا ساتھ؟ کبھی والد کو دیکھا ہو نا نماز پڑھتے ہوئے اولاد نے، تو وقت آتا ہے آدمی پہ خود شرم آتی ہے کہ والد اتنے نماز کے پابند تھے میں کیوں نہیں پڑھتا. ماں پردہ کرے گی تو بچی کرے گی نا. جب باپ نماز نہ پڑھے, ماں پردہ نہ کرے, صبح دیر تک وہ سوئے رہیں 10-10 بجے تک, تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے کہ اٹھ کے تہجد پڑھا کریں؟ وہ کیوں صاحب؟ پچھلی 10 نسلوں کی تربیت نہیں ہوئی. تاریخ پہ اگر نظر رکھیں 10 نسلیں بر صغیر میں گزر گئی ہیں, ان لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے. تعلیم تو دور کی بات, کوئی ایسی ہوا چلے کہ یہ جتنے جاہل ہیں مر جائیں کسی طرح, کوئی ایسی ہوا چلے. مگر وہ تو جب چلے, جب اللہ کو منظور ہو کہ اس خطے کی حالت کو بدلنا ہے. جہالت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ کوفہ میں ایک واعظ کرتے تھے صاحب, بہت اچھا, کسے سناتے تھے بہت اچھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی تھی کہ اس سے مسئلہ پوچھ کے آیا کرو, مجھے بتایا کرو, تم پہ اعتبار نہیں اتنا. تو کئی مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے تھے, ان میں واقعی کوئی شرم حیا تھی, اللہ کے اچھے بندے ہوں گے. وہ کہتے تھے حضرت آپ مجتہد ہیں, مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو امام صاحب کبھی کبھی مسئلہ بتا دیتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے, آپ کہیے, تو وہ کہہ دیتے تھے, والدہ کو آ کے بتاتے تھے. تو تسلی اس وقت والدہ کی ہوتی تھی کہ اچھا اب ان سے پوچھ کے آئے. خواتین میں اس سے بھی برا حال ہے کہ انہیں واعظ, نصیحت, دین کی تعلیم, یہ چیزیں اس سے کوئی تعلق نہیں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, اس معاشرے میں یہ ظلم ہے کہ مائیں بچوں کو پڑھاتی ہیں, کے جی پڑھائے گی, کلاس 1, نرسری 2, 3, 4, حتیٰ کہ میٹرک تک ماں بچے کو دیکھتی رہتی ہے, پڑھایا نہیں پڑھا, FAFSC تک بھی دیکھتی رہتی, بیٹے پڑھو, فلاں جگہ بیٹھو اتنے وقت پڑھنے میں. یہ ماں جو 12-15 برس کھپ جاتی ہے اور جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے اور سیاہ بال سفید چاندی کی طرح ہو جاتے ہیں, یہ ماں اپنے بچے کو 15 برس میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹے قرآن پاک ترجمے سے مجھ سے پڑھ لو. 15 برس میں 15 پارے نہیں پڑھا سکتی ماں. تو یہ نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے جن لوگوں کو خدا نے اولاد دی ہے, یہ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ خدایا ہم اپنی اولاد کو کیا پڑھاتے رہے؟ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 17 برس کے تھے, 18 برس کے, جب ان کے والد شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہوا ہے. اور تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد کے مجھ پر کوئی احسان نہ ہوتا تو اللہ ان کی روح کو خوش رکھے, مجھے قرآن پاک پڑھا کے گئے. اور میرے والد نے مجھے بتایا کہ اللہ نے یہ بات یہاں پر کیوں فرمائی ہے, تو مجھے پھر پتا چلا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے, تفسیر کیا. بڑی دعائیں اپنے والد کے لیے لکھی. تو باپ اگر ترجمہ پڑھا ہوا ہو, اردو میں ترجمہ کبھی پڑھا ہو, تو بچہ جب بڑا ہوگا 9-10 برس کا, تو کبھی کہے گا کہ بیٹے آدھا گھنٹہ روز مجھے بھی دیں, میں چاہتا ہوں آپ قرآن پاک مجھ سے پڑھ لیں. ماں اگر پڑھی لکھی ہو, کوئی تعلیم کا احساس ہو, تو پھر ہمیشہ اس چیز پر نظر رہتی ہے کہ دوسروں کی تباہی کیسے ہو, اس پہ نظر نہیں آتی کہ ہم خود کیسے بنیں. اپنا گھر ٹھیک ہو نہ ہو, دوسرے کا گھر برباد. یہودی یہ کر گئے, عیسائی یہ کر گئے, مسلمانوں کی فلاں جگہ پٹائی ہو گئی, فلسطین میں یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا. کبھی تناسب اندازہ لگائیں اپنے پڑھے لکھوں کا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا, کہ ان کی آبادیاں کتنی پڑھی لکھی ہیں اور ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے بھائی کہ فکر کی تربیت نہیں ہوتی, سوچ ٹھیک نہیں ہوتی. جب سوچ ٹھیک نہیں ہوتی, اس کے نتیجے میں عمل ٹھیک نہیں ہوتا. جب عمل ٹھیک نہیں ہوگا, تو پھر اس کے نتائج کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ جب قرآن میں پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولا تصاعر خدک للناس, لوگوں سے منہ پھلا کے مت ملا کر, لوگوں سے اچھی طرح پیش آؤ. جب اس کی تفسیر, اس کی تشریح 2-4 مرتبہ پڑھے گا, اس پہ عمل کرے گا, تو لوگوں سے اچھی طرح ہنسی خوشی سے ملے گا نا. جب خوشی سے ملے گا, بات چیت ہوگی, تو اس کے اعمال نتائج اور ہوں گے. اور جب لوگوں سے نفرت سے ملے گا, تو اس کا نتیجہ اور نکلے گا. تو تعلیم اور تربیت, اس سے جو فکری طور پر ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں. اس لیے اپنے پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور نتیجہ اس کا اس سے برا بھی یہ برے نتائج میں سے ایک جو اہل علم ہوتے ہیں وہ تنہا ہو جاتے ہیں، ان کو گفتگو کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے آدمی نہیں ملتا، کیونکہ اس لیول اور سٹینڈرڈ کے آدمی نہیں نہ ہوتے، تو وہ سٹینڈرڈ اتنا مختلف ہو جاتا ہے دو طبقات کا کہ پڑھے لکھے لوگ اور کہاں ان پڑھ جس بات کو نہ سمجھ سکے، نتیجہ یہ کہ ایک کو دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر جگہ یہی حال۔ یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ عربی اور فارسی ہر آدمی پڑھنے لگ جائے، اردو کی کتابیں ہی پڑھ لے جو مستند کتابیں ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے، ساری زندگی کا سرمایہ ہے اس انسان کا، ساری زندگی کا سرمایہ ہے، سچی بات دو ٹوک اور بلا مبالغہ کی جائے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی سیرت خیال نہیں ہے کہ اور کسی نے اردو میں لکھی ہو، اردو میں اول اور آخر آج تک جو سیرت پر حضرت نے محنت کی ہے کوئی نہیں کر سکا صاحب، کوئی نہیں کر سکا۔ تاریخ پہ پڑھنا ہو، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عظیمت ہے، اردو میں ہی ہے، اور متعدد بے شمار کتابیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہے، تفاسیر اردو میں آ گئیں، مگر پڑھے تو تب، اور پڑھنے سے کوئی نسبت ہے نہیں، انحطاط کا، ذہنی پسماندگی کا، بے چارگی کا، افلاس اور قلاش ہونے کا فکری طور پر یہ حال ہے کہ یورپ میں گاڑی بعد میں تیار ہو، جاپان میں اسے پہلے پتا ہوتا ہے کہ پار لاکھ ہے یا نہیں، اسے پہلے پتا ہوتا ہے پاکستان میں کہ اس گاڑی میں کیا کیا خصوصیات ہیں، ٹیوٹا اس سال کون سا ماڈل لا رہا ہے، اور اتنا قلاش ہوتا ہے ایسا شخص ذہنی طور پہ کہ اسے سارے جہان کی خبر اور اپنے جہان سے بے خبر۔ ایک ہزار کتاب چھپتی ہے کوئی، 1100، اور مصنف تو خیر اس کے کہنے کیا، جو چھاپتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب 2 سال ہو گئے 1000 کتاب کی ابھی تک نہیں نکلی، اور اس کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا 50,000 کا ایڈیشن نکلتا ہے ایک ایک کتاب کا، اور سال بھر میں ختم ہو جاتی ہے، بعض کتابیں تو مہینوں میں نہیں ملتی پھر دوبارہ۔ شوق اتنا ان قوموں کے مقابلے کرنے کا، تو شوق ان کاموں میں کرنا چاہیے جو کام اپنے لیول کے ہیں، مثلا فلمیں ان جیسی بنانا، بال ان جیسے کٹوانا، اریانی ان جیسی ہو، برہنگی ان جیسی ہو، یہ تو شوق ٹھیک ہے نا، اتنے ہونے چاہیے، گاڑیاں ان جیسی ہوں، کارپٹس ان جیسے بچھیں، واش روم ان جیسا ہو، کوکنگ کے لیے جو سامان ہے خاتون خانہ کے لیے وہ ان جیسا ہو، یہ شوق ٹھیک ہے، اور جن چیزوں میں انہوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ صفر۔ کمپیوٹر وہاں 50 برس پہلے آ گیا تھا، مرتے مرتے اب پہنچا ہے، اور اب جو پہنچا ہے تو اس کا استعمال بھی دیکھ لو کیا ہے، جس بنیاد پر وہ قومیں اٹھی تھیں وہ علم تھا، وہ تعلیم تھی، اور آج تک اپنے معاشرے میں تعلیم کا صحیح بندوبست نہیں ہو سکا۔ یہ جتنی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، یہ روز العنف ہے، طبقات ابن سعد ہے، دلائل النبوہ ہے بحقیقی، اور ابو نعیم کی رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ لوگ کوئی دیوانے نہیں تھے، بڑے عقل مند تھے، لیکن انہیں خیال آتا ہے، تصور نہیں تھا کہ یہ امت اتنی قلاش ہو جائے گی، علم کا اتنا قحط پڑ جائے گا۔ وہ جتنی روایات انہیں ملی ہیں نا، سچ جھوٹ سب لکھتے چلے گئے، انہوں نے کہا پڑھنے والے پڑھ لیں گے، انہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ روایت سچی ہے یہ جھوٹی ہے، یہ راوی سچا ہے یہ جھوٹا ہے۔ احادیث کے بارے میں ہم سوال کرتے تھے اپنے اساتذہ سے، تو مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ارے صاحب اس حدیث میں کون سی ایسی بات ہے، دیکھو راوی کیا ہے، ارے وہ کتاب دیکھو یار، ابھی پتا چل جاتا ہے، اور وہ منٹوں میں اس کا نتیجہ نکال دیتے، کہتے دیکھ لو یہ راوی ہے، اس میں کیا بڑی بات، ایسے جیسے بچوں کا کھیل ہے۔ اللہ نے علم اتنا آسان کر دیا تھا ان کے لیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا خدا۔ تو یہ جتنے کتابیں لکھنے والے تھے نا، انہوں نے کہا لکھ دو جو کچھ تمہارے پاس اس زمانے میں ہے، کوئی بات رہ نہ جائے، بعد والے جو پڑھے گا اسے خود ہی پتا چل جائے گا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ آئیں گے ایسے جو سرے سے زحمت ہی گوارا نہیں کریں گے ان کتابوں کو پڑھنے کی، اور کوئی پڑھ بھی لے گا تو اس میں سے وہ چیزیں نکالے گا جو آج کل انٹرنیٹ سے ہماری نسل نکال رہی. یہی چیزیں ہیں نا. تو یہ تعلیمی انحطاط ہے, علم کا انحطاط ہے, علم کا زوال ہے. کوئی صورت نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے. اگر زندگی انسانوں کی طرح بسر کرنی ہے تو دو کاموں میں سے ایک کام کیے بغیر کوئی صورت نہیں. یا تو تعلیم اس درجے کی ہونی چاہیے کہ پڑھنا لکھنا عادت کے طور پر, حتیٰ کہ اس کے بغیر سو نہ سکے آدمی, چین نہ آ سکے, جس طرح ان اقوام کا حال ہے جو یورپ اور امریکہ میں ہیں. تعلیم کے ساتھ, علم کے ساتھ اتنا تعلق ہونا چاہیے, اور اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, تقویٰ, خدا کے ساتھ اتنا تعلق, تلاوت اتنے درجے کی ہونی چاہیے کہ واقعی اللہ کا فضل برسے. تیسرا کوئی اور راستہ ہو تو ہمیں بھی بتائیں. یہ جو خانقاہوں میں اللہ کے ساتھ تعلق میں, اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں, وہ تعلیم کی کمی ذکر سے پوری ہو جاتی ہے, ذکر کی کمی علم سے پوری ہو جاتی ہے. بڑے آگے چل کے ایسے مراتب آتے ہیں جن میں ایک ذکر یا ایک علم, دونوں میں سے کوئی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ آگے کے مراتب کی بات ہے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ خود ہی اتنا فضل فرما دیتے ہیں کہ طبیعت کا رجحان ایک طرف کو ہو جاتا ہے, ذکر کا غلبہ ہو جاتا ہے, اللہ کی یاد کا غلبہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں, مفتیوں سے مسائل پوچھ پوچھ کے عمل کرتے ہیں, لیکن خدا کی یاد کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ ایمان ہے. ایمان کا نور چہرے سے چمکتا ہے. وقی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ویسے بھی تو عبادت تھی, اس لیے کہ صحابی تھے نا, تو صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا تو عبادت کی بات تھی, نیکی کی بات تھی. لیکن اصل بات وہ یہ کہتے تھے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو وہ اچھے اچھے مفتیوں سے پوچھ کے مسائل پر عمل کریں وہ الگ بات ہے, مگر جو ان کا ایمان, ان کا تقویٰ, انہیں جو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, وہ مفتیوں کو دیکھ کے بھی نہیں یاد آتا. تو وہ غلبہ ہو جاتا ہے ایک چیز کا. بعض رات پہ علم کا غلبہ ہو گیا, اللہ کی طرف وہ بھی تعلق ہے, وہ بھی تعلق ہے, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. لیکن کچھ کرے تو, اور کریں کچھ بھی نہ, اور ریزلٹس ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ کی مدد سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہو. بغیر کیے صاحب, بغیر کچھ کیے کہاں ہوتا ہے؟ دین اور دنیا بجز محنت کے نہیں بنتے. تو یہ تو تعلیم کے میدان میں کرے, جاب ہے, آفس ہے, آ کے ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ کوئی کتاب, کوئی چیز پڑھیں تاکہ اپنی نسل کو بتائے, کسی کو بتائے کہ صاحب اصل میں یہ چیز یہ ہے, کتابوں میں یہ لکھا ہے. اور اتنی شدید ضرورت پیش آ گئی ہے ہمارے اس دور میں پڑھے لکھے لوگوں کی کہ اگر کوئی عیسائی, کوئی پڑھا لکھا آدمی اعتراض کرنا شروع کر دے اسلام پر تو جواب نہ بن پڑے اور منہ جھانکتے بھی. بہانہ مل گیا ہے. تو علماء آپس میں لڑتے ہیں جی کس کی سنے, کس کی نہ سنے. ہم کہتے ہیں اسی کو ذرا براڈ کینوس پہ لے جائیے, بڑے پیمانے پہ. کہیں عیسائی, یہودی اور مسلمان تینوں مل کر بحث کرنے لگے کہ کون سا مذہب حق ہے, تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا, کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اسلام حق پہ ہے؟ پھر یہ کہیں گے کہ والد صاحب کا نام عبد الصمد تھا, مسلمان تھے, لہذا میں ان کا بیٹا عبد الرحیم ہوں, مسلمان ہوں. پھر کیا کہنا ہے؟ اسی کو وسیع پیمانے پہ کریں نا کہ ملک میں تین چار فرقے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا صاحب کس کی پیروی کریں. اچھا جناب, مان لیا, کسی کی نہ کیجیے. انٹرنیٹ پہ چلے گئے, آگے چلے گئے, امریکہ, آسٹریلیا چلے گئے, وہاں یہودی, عیسائی بھی مل گئے. انہوں نے کہا قرآن میں یہ بات غلط ہے, حدیث میں یہ بات غلط ہے. تو کیا وہاں نہیں خیال آتا کہ اسلام کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا جی یہودیت سچی ہے یا اسلام سچا ہے یا کیا چیز سچی ہے, ہم کس کی پیروی کریں؟ جو جواب اس بڑے پیمانے پہ نظر آتا ہے وہی جواب اس چھوٹے پیمانے پر بھی ہے. اور جو چیز وہاں سے ہاتھ پکڑ کے نکالتی ہے نا کہ تم حق پہ اور باقی باطل پہ ہیں, وہی چیز یہاں بھی نکالتی ہے, اور وہ علم ہے. واسطہ نہیں پڑا ابھی، پالا نہیں پڑا، کبھی پالا پڑ جائے عیسائیت سے، یہودیت سے، تو وہ اسی کتاب و سنت سے ایسے ایسے حوالے نکال کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور یہ جن کو واسطہ پڑتا ہے نا انٹرنیٹ پہ یہودیت اور عیسائیت اور ان چیزوں کو دیکھنے کی، ان سے پوچھو، بہت سے دوست پوچھتے ہیں ہم سے، اور پھر اس کے سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یقیناً کہ انٹرنیٹ پہ یا عیسائیت سے یہ سوال اخذ کیا ہے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی مذہبیات سے ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں کسی قوم میں، لکھتے پڑھتے ہیں، اور ہم نے ظلم یہ مچا رکھا ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار اور دعوے دار ہو کے ہم آج تک غیر مسلموں کے لیے کچھ لکھ کے نہیں دے سکے، پیش نہیں کر سکے کہ صاحب یہ اسلام ہے، اس کو پڑھیے۔ سمپل چیزیں، کتاب و سنت کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم دنیا کے لیے کیا لے کے آئے ہیں، دنیا پہلے کیا کر رہی تھی، اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کتنی تباہ ہو گئی، جس طرح آج لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر اٹامک ویپنز مسلمانوں کے پاس چلے گئے تو تباہ ہو جائیں گے، کوئی بتانے والا لکھنے والا ایسا نہیں ہے جو انہیں کہے کہ اخلاقیات کے ویپنز جب آپ کے پاس چلے گئے ہیں تو آپ نے دنیا کو تباہ کر دیا، یہ نہ کیجیے۔ پوری پوری نسلوں کی محنت تھی جو نہیں ہوئی، اور خالی ہے میدان۔ اس لیے اس سیرت طیبہ پر جتنی بھی بحث، کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ سید صاحب کی سیرت کو ایک مرتبہ جی لگا کے پڑھ لیجئے، سید صاحب نے کیسے سیرت کو لکھا ہے، خطبات مدراس پڑھیے، مدراس میں جو انہوں نے خطبات دیے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت کیا ہے، آخر کیوں ہم پڑھیں، اتنے شاندار خطبات ہیں، اتنی شاندار اس میں باتیں ہیں کہ عقل دنگ رہتی ہے کہ اللہ نے کتنا مقام دیا تھا، اس آدمی پہ خدا نے کتنا علم کھولا تھا۔ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب ہیں، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے لکھی ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، نبی رحمت کے نام سے انہوں نے سیرت لکھی ہے۔ یہ سب باتیں پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے انسان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت کیا، اور حقیقتاً اللہ نے کتنا احسان کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راہ دکھائی تھی۔ باقی جو روایات ہیں کل بھی ان کے متعلق انشاءاللہ کچھ اور عرض کرتے ہیں۔